السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکست پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت نمبر 148. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو ظالم کے خلاف بات کہنے کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں پر دو صورتیں بتائی گئی ہیں کہ کس بنا پر زبان کھلی جائے گی. اسلام دراصل جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، جو سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہونی چاہیے. اور اس آیت میں دراصل مسلمانوں کو ایک بہت ہی بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں سے بیان کرتا پھرے، اور اسی کا نام غیبت یا گلہ ہے، جو گناہ کبیرہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں پر یہ بات اتنی عام ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان میں برائی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یا ہم کسی کی بھی برائی کو، کسی کی بھی ایسی باتوں کو جو اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اسے اچھی نہیں لگیں گی، ہم آرام سے اور دھڑلے سے ہر ایک کے سامنے کہتے پھرتے ہیں. تو اسی سے منع کیا جا رہا ہے کہ صرف دو صورتوں میں آپ کو اپنی زبان کھولنے کی اجازت ہے. اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ ظالم شخص کی شکایت کسی حاکم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حاکم جو آپ کے اوپر کیے گئے ظلم کو دور کر سکتا ہو، اس صورت میں آپ شکایت کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی مظلوم جو شکوہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ظالم کے لیے جو کی گئی بد دعا ہے، جو مظلوم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تک وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، اس میں کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوتی. اس لیے کہا گیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. تو دو ہی صورتیں ہیں، یا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، ایسی صورت میں تم حاکم سے شکایت کر سکتے ہو جا کے، تاکہ وہ تمہارے اوپر کیے گئے ظلم کو دور کر سکے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم فریاد کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے حق میں تمہاری دعا قبول کرے گا. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کسی کی برائی بیان کری جائے. اب اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، کہ ہم ہر ایک سے برائی کرتے پھرتے ہیں. اگر کسی نے ہمارے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کی، یا کسی شخص میں کوئی برائی ہے، تو ہم ہر ایک سے کہیں گے، اس سے نہیں کہیں گے جس سے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے بات. اگر آپ دیکھیں کہ جس میں برائی ہے اس کو خود ہی سمجھا دیا جائے، یا اگر آپ کو کوئی بات بری لگے تو آپ پہلے سے کہہ دیں کہ ہمیں آپ کی فلاں بات بری لگی ہے، اس کو کہنے کے بجائے ہم 10 لوگوں سے کہیں گے، اور یہی چیز کے لیے منع کیا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم، یہ تو بری بات ہے کہنا، لیکن اگر تم ظاہر کر ان تبدو خیرن اور تخفو اور تعفو عن سوء، ان تبدو اگر تم ظاہر کر دو بھلائی کو، یا پھر اور تخفو یا تم چھپا دو یا تم درگزر کر دو، تو یہاں اسے دو معنی مراد لیے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہے جس نے برائی کی ہے، تو اس کے ساتھ وہ دل کی بھڑاس کر کے اپنی بات کا بدلہ لے لے، اس کو بدلے میں کچھ باتیں سنا دے، تو کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے وہ. اگر وہ چھپا دے اس بات کو تو بھی بہت اچھا کہا گیا، اور اگر وہ درگزر کر دے تو یہ تو بہت ہی نیکی کے کاموں میں سے ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ پردہ پوشی بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام افراد کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے, اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا لیکن وہ کہے اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا, تو اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے پردہ کھول دیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں یا اپنے خود کے عیب پر بھی پردہ ڈالیں, یعنی خود سے جان بوجھ کر اپنا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے جب پہلا دور گزر چکا ہوتا ہے وہاں پر اس دور میں ان لوگوں نے ایسے کام کیے ہوتے ہیں جو کہ صحیح کام نہیں ہوتے, گناہ کے کام بھی ہو سکتے ہیں یا نافرمانی کے کام بھی. جب وہ نیک بن جاتے ہیں تو اکثر اپنے پرانے قصے لوگوں کو سناتے ہیں, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایک تو سامنے والے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اچھا خوب پہلے انجوائے کر لو بعد میں نیک بن جانا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دوسری بات جس ایپ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہو اس ایپ کو کھولنا نہیں چاہیے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خود یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے, لہذا تم بھی معاف کر دو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو تفریق کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک رسول کو ماننا یعنی ایک پر ایمان لانا اور دوسروں پر ایمان نہ لانا, جیسے کہ یہود نے کیا تھا کہ کچھ پیغمبروں کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, یا پھر عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ایک رسول کو زیادہ اہمیت دینا, نبوت کے لحاظ سے سارے رسول برابر ہیں تو کسی کو زیادہ درجہ دینا اور کسی کو کم درجہ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یونس بن متا سے یا ان کے اوپر فضیلت نہ دو. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں, ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو, اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سارے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں, حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے, اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں, اور پھر اپنے کفر میں اتنا بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. یہاں پر بنی اسرائیل کے پھر جرائم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا جرم وہ لوگ کرتے رہے تھے. دراصل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود جو موجود تھے انہوں نے تقاضا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں اور آپ کہتے کہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو یہ کتاب آپ کو لکھی ہوئی صورت میں کیوں نہ ملی, کیونکہ قرآن تو بذریعہ وحی نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, جبکہ تورات کی صورت میں آئی تھی. کوئی بتا سکتا ہے کہ تورات کیسے نازل ہوئی تھی؟ جی لکھی ہوئی صورت میں تھی تورات, تختیوں کی صورت میں تھی, تختیاں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالی نے احکامات لکھے ہوئے تھے, اور یہ اوپر سے ہی لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی تھی تختیاں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم کو تختیوں پر کیوں نازل کر کے دکھاتے ہیں کتاب. تب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تختی پر تو جب پہلے بھی نازل ہوئی تھی کتاب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, لیکن تم نے جب ان کو نہیں مانا تو پھر تم اب کیا مانو گے. پھر ان کے بار بار عہد کو توڑنے سے, کہا جاتا ہے کہ ہر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عہد بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے تم اس کی پیروی کرنا. اور یہ ان کی کتابوں میں اتنی تحریف ہو چکی ہے, اس کے باوجود بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تورات اور انجیل میں ان کی اتنی کتابوں کی تحریف ہونے کے باوجود بھی تو آپ کو یہ جملے نظر آئیں گے وہاں لکھے ہوئے کچھ نہ کچھ صورت میں, کہ جو بھی نبی ہوتا تھا وہ اپنے پیروکاروں سے یہ عہد لیا کرتا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم اس کو سپورٹ کرو گے, تم اس کی مدد کرو گے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. پھر بستی میں داخل ہونے کی بات کی گئی ہے, اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا, پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور ہتتن ہتتن کہنا, لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا تھا اور ہنتتن ہنتتن کر دیا تھا. پھر انہوں نے عہد توڑا, سبد کا قانون توڑا. پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آج بھی یہ لفظ آیا سبد کا قانون. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم کوئی دنیاوی کاروبار نہ کرنا. لیکن ان کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ یہ لوگ خاص طور سے یعنی ہفتے کے دن بھی یہ عبادت نہیں کرتے تھے اور اس دن بھی کاروبار میں لگے رہتے تھے, اور اتنے ہیلے بہانوں سے انہوں نے کاروبار کو جائز کر لیا تھا کہ فرائیڈے کی نائٹ یہ لوگ جال ڈال دیتے اور سنڈے کی مارننگ میں نکال لیتے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ اسی دن مچھلیاں خوب ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں, تو جس کی وجہ سے ان کی لالچ میں اور اضافہ ہوتا تھا ہرس و ہوس میں. اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا کہ ہیلے بہانوں سے ہفتے کے دن بھی اس کام کو نہ چھوڑا, دنیاوی کام کو اور کاروبار کو نہ چھوڑا. تو کہا جاتا ہے اسی بنا پر اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا تھا. تو تمہارا سبت کا قانون توڑنا, تمہارا عہد کو نہ ماننا یا عہد کی خلاف ورزی کرنا, اس بنا پر پھر اللہ تعالی نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی, اور نہ حق انبیاء کو قتل کرنے لگے تھے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام, ان کا جو ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے درخت کے بیچ میں زکریہ علیہ السلام کو جب وہ وہاں جا کر چھپے تھے وہاں پر ان کا قتل کر دیا تھا. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے جو بادشاہ تھے, اس بادشاہ نے کہا جاتا ہے کہ اس محل کی جو رقاصہ تھی اس کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کو تشت میں بطور تحفہ دیا تھا. یہ ان کا حال ہو گیا تھا, اور یہ یہودی اس کے پیچھے ان کی سازشیں کار فرما تھی, کیونکہ ان کو نبیوں کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی تھیں. اور یہی سچویشن آج پوری دنیا میں ایسے لوگوں کی ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات کی نصیحت کی جاتی ہے تو ان کو اچھے لوگ پسند نہیں آتے ہیں, اور اچھے لوگوں کا کسی نہ کسی طرح سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے, یا تو ان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا یا نعوذ باللہ قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں یا قتل کر دیا جاتا ہے. تو سیم یہی جرائم یہودیوں میں تھے کہ انبیاء انہیں بالکل بھاتے نہیں تھے, کیونکہ انبیاء اصلاح کرنے کے لیے آتے تھے, اور جب وہ اصلاح کی کوشش کرتے تو یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہماری اصلاح کی جائے. وہ چاہتے تھے کہ ہم جیسے بگڑے ہوئے ہیں بگڑے ہوئے ہی رہے اور خوب گناہوں میں لت پت رہیں. تو اسی بنا پر یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ قلوبنا غلف, ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. آج بھی بہت سارے مسلمان اسی سے ملتا جلتا جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس ہمیں زیادہ نصیحت نہ کرو, ہمیں سب معلوم ہے, ہمارے گھر ساری کتابیں رکھی ہیں, ہم کو تو آپ سے بھی زیادہ معلومات ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, معلومات کا کمپٹیشن تھوڑی ہو رہا ہے, نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے آپ کو, خیر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو اس نے یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے والے کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے اور سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو بہت ساری معلومات ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں, خود حدیث میں آتا ہے یہ جملہ. تو بعض اوقات کسی کی گئی کسی انداز میں نصیحت جو کی جاتی ہے وہ اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ سالہ سال بھی وہ اثر نہیں ہوتا جتنا ایک جملے میں وہ اثر ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی کی بات سننے سے اعتراض نہ کرے, کوئی اچھی بات ہو سکتا ہے وہ آپ کے دل پر اتنا اثر کر جائے کہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل جائے. تو پہلے سے ایسا کہہ دینا کہ بس ہمیں نصیحت کی ضرورت نہیں, ہمیں سب معلوم ہے, دراصل یہ تکبر کا جملہ ہے. اور یہی یہودی کہا کرتے تھے کہ قلوبنا غلف, ہمیں کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں, ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں, ہم تو سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے ہیں, ہم کو کسی قسم کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا, اور قرآن نے دراصل جو یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگائے تھے، دراصل قرآن اس بہتان کی تردید کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 30 سال تک یہودیوں کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا سکیں، کیونکہ جب مریم علیہ السلام اس چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں شہر میں، اور جب ان لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے خاموشی میں اپنی زبان اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور زبان بند رکھی کہ اس بچے سے پوچھو۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں کیا جواب دے گا، لیکن اس بچے نے گہوارے میں بات کی اور یہی ان کے نبی ہونے کی علامت تھی۔ اور دراصل جب اس بچے نے بات کی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ بچہ بالکل مختلف قسم کا بچہ ہے، کچھ اور طریقے سے پیدا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ مریم علیہ السلام پر بہتان نہیں لگا سکے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن جب 30 سال عیسیٰ علیہ السلام کے کمپلیٹ ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے برے کاموں پر انہیں ٹوکنا شروع کیا اور ان کی اصلاح کرنا چاہی، تب انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ان لوگوں نے ولد الحرام بھی کہا، ولد الزنا بھی کہا اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا۔ اور آج بھی ایسے ایسے قصے ان لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں اور توڑ مروڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کا کسی سے تعلق تھا اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ یوسف نجار کی اولاد ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک معجزے سے پیدا ہوئے، اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، کلمۃ اللہ کا لفظ آتا ہے، اور انہوں نے اس کو تبدیل کر کے پھر کچھ سے کچھ بنا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے خود گہوارے میں بات کی تھی کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ 30 سال کے بعد ان لوگوں نے الزام لگایا تھا، ورنہ اس وقت تک وہ الزام نہیں لگا سکے تھے۔ اور یہ بھی الزام انہوں نے اس لیے لگایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحتیں انہیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وقولہم ان قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، اور خود انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ یہ وہ فائنل آیت ہے جو فیصلہ کر دیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خود عیسائیوں میں کئی گروہ پائے جاتے ہیں، اور عیسائیوں کے الگ الگ گروہ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور لیکن جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو دوسرے دن وہاں سے، تیسرے دن وہاں سے وہ اٹھ کر آ گئے، انہیں زندہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھا دیے گئے اور ہمارے سب گناہوں کا بوجھ انہوں نے صلیب پر چڑھ کر اتار دیا، لہٰذا اب ہم گناہوں میں آزاد ہیں۔ کچھ ایک گروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا ان کے یہاں پر کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور بھی نئے نئے قسم کے بہت سارے فرقے ہیں عیسائیوں میں، تو کوئی عیسائی کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی عیسائی کچھ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہودی تو کہتے تھے کہ ہم نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ کن بات کی ہے کہ نہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، نہ انہیں پھانسی دی گئی، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا اور معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ یقین ہمارا رکھنا ضروری ہے، اور یہ یقین ہمارا ایمان بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ اپنے پاس بلایا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ روح ان کی اللہ کے پاس پرواز کر گئی اور جسم کو ان کو سولی دے دی گئی، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 40 سے زیادہ احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، 40 سال، یا 40 کا لفظ آتا ہے، 40 سال رہیں گے، طبعی موت ان کی واقع ہوگی، نارمل زندگی گزاریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتنہ مسیح دجال کا خاتمہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، نہ انہیں سولی دی گئی، بلکہ وہ اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا، اپنے پاس اٹھا لیا، اور دوبارہ دنیا میں ان کا نزول ہوگا۔ تو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جتنے فرقے ہیں، جو بھی اگر وہ کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سوائے زن کے اور کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان کے پاس ان کا کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کو اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ بار بار آپ یہ لفظ پڑھیں گے کہ جو کچھ ہم نے ان کے لیے حلال کیا تھا، تو یا تو انہوں نے جو حرام کیا تھا انہوں نے حلال کر لیا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لینا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا یہودیوں کا۔ دوسری بات، ان کے علماء بھی اکثر علماء اس میں شریک تھے، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے، اور ان کے اسی طرح کے عہد کے خلاف ورزی کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی، چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی اور ایسی چیزیں تھیں جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں۔ اور کس وجہ سے یہ سود لینے لگے تھے؟ تو سود تو ان کا سمبول بن گیا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سود کے نظام میں ایسا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ کوئی ملک اس سے نکلنا چاہے تو بھی نہیں نکل سکتے، اور یہ سودی نظام میں دنیا ایسے جکڑی ہوئی ہے۔ آپ ہر ملک کا حال دیکھ لیں، کسی کوئی بھی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرضے میں ڈوبا ہوا نہ ہو، اور سالہ سال سے یہ سارے ممالک صرف سود پے کر رہے ہیں اور اصل قرض جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو پوری سود میں انہوں نے اپنی پوری سود میں دنیا کو جکڑ میں لے لیا ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ تو باطل طریقے میں کیا آتا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دھوکہ دے کر کسی کو مال فروخت کیا یا قسم کھا کر مال فروخت کیا، جھوٹی قسم کھا کر، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص گیہوں فروخت کر رہا تھا، آپ نے گیہوں کے اس ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے اس میں نمی نظر آئی، یعنی تھوڑے سے نم تھے وہ گیہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے شخص یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو تم نے اوپر رکھنا تھا، یعنی تم کو بتانا چاہیے کہ یہ نم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو بھی یعنی آپ دھوکہ دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر مال کوئی فروخت کرتا ہے تو دراصل وہ سارا کا سارا باطل طریقے میں آ جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ باطل طریقے سے مال کھانے لگے تھے اور انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تھا۔ پھر چند لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں پختہ ہوں، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں، لکیر کے فقیر نہ ہوں، اور نہ ہی آبا پرستی اور نہ ہی رسم و رواج کے بندے ہوں، یہ لوگ راسخون فی العلم ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود فوراً اسلام قبول کیا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہود نے تورات سے کچھ چیز پڑھ کر سنانی چاہی اور وہ غلط اس کا مطلب بیان کر رہے تھے، تب عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہاں یہ آیت نہیں بلکہ یہ آیت ہے، انہوں نے اس کو واضح کر دیا۔ تو یہ لوگ راسخون فی العلم ہے جو آبا پرستی میں اور اپنے قبیلہ پرستی میں مبتلا نہیں ہوتے، رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص ایمان لائے گا اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس اور ہارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے, اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. یہ جو بات کی گئی ہے کہ ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, ہم نے آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے تمام نبیوں کے نام لیے گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین ہے وہ ایک ہی لڑی ہے, اور دین سب کا ایک ہی تھا, یعنی اللہ کو ماننا, رسولوں کو ماننا, اللہ کی کتابوں کو ماننا, آخرت کو ماننا. تو دین سب کا ایک تھا, ہاں شریعتیں سب کی مختلف تھیں. شریعتیں مختلف ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. تو دین سب کا ایک تھا, شریعتیں مختلف رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اسی طرح آپ پر وحی کی جیسے ہم نے پہلے نبیوں پر وحی کی تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور جو غلط فہمی یا پھر کہنا چاہیے کہ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اہل کتاب میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ فاؤنڈر آف اسلام, یعنی محمد از دا فاؤنڈر آف اسلام, ایسا کہتے ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ. اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی ان کی ایک چال بازی ہے کہ اسلام کو جو فاؤنڈ کیا یا اس کے جو فاؤنڈر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی والے لوگ تھے, یعنی جو اللہ کے رسول پر جو وحی آ رہی تھی دراصل یہ وہی وحی تھی جو ہم نے نوح کی طرف کی, ہم نے تمام نبیوں کی طرف کی, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون, سلیمان علیہ السلام, ان سب کی طرف جو وحی کی وہی سیم وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی. لیکن ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ کوئی صحیح دین نہیں ہے نعوذ باللہ, جبکہ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو پرانے انبیاء دین لے کر آئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے. اسی لیے نبیوں کو بعض پر جو فضیلت دی گئی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم کلام ہوا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ, اور کسی سے وحی کے ذریعے سے بات کی, تو یہی نبیوں کی دراصل فضیلت ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ تفضیل بین الرسل جائز ہے لیکن تفریق بین الرسل جائز نہیں ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے, اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے, اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا, اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. لوگو, یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے, ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. لہذا اب اگر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تو کس بنا پر کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. مسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم, جب تک اہل کتاب میں سے وہ لوگ مجھ پر ایمان نہ لائے اور اس کتاب پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ اہل کتاب ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں, جب تک وہ اللہ کے رسول اور قرآن کو نہیں مانیں گے تب تک وہ اسلام والے یعنی مومن نہیں ہو سکتے یا مسلمان نہیں ہو سکتے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتو. اے اہل کتاب, اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسی ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ تین میں ایک نہ کہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ عیسائیوں نے جو عقیدہ تثلیث جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ٹرینیٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو عقیدہ ہے ان کا، ٹرینیٹی والا عقیدہ، یہ عقیدہ دراصل بہت سالوں بعد آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد ان کے اندر یہ عقیدہ پروان چڑھا، ورنہ اس سے پہلے تک تو یہ لوگ مسلمان ہی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اندر ہی اندر جو ایک شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ بعد میں آ کر ملا تھا، اور جس کے بارے میں برنابس کی جو انجیل ہے وہاں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور یہ جو برنابس کی جو انجیل تھی، کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری تھا جو صحیح مسلمان تھا، اس نے وہ انجیل اللہ کے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو کچھ باتیں تھیں اور جو کتاب کی کچھ باتیں تھیں وہ اس نے صحیح باتیں اس میں لکھی تھیں، لیکن اس انجیل کو ان لوگوں نے غائب کروا دیا، اور وہ انجیل کہا جاتا ہے کہ کسی ایک لائبریری میں، کسی بادشاہ کی لائبریری میں ملی تھی، تو پال نامی ایک شخص تھا جو کہ پہلے یہودی تھا، اور وہ صرف اور صرف منافقت کی بنا پر عیسائی مذہب اس نے قبول کیا تھا، اور یہ بعد میں اس کو بہت بڑا درجہ دے دیا گیا، پال نامی شخص کو، اور یہ پال نامی شخص دراصل اس بادشاہ کا بہت چہیتا تھا، اور اس بادشاہ کے کہنے پر ان لوگوں نے پھر بادشاہ کی طرف سے گورنمنٹ لیول پر اس حکم کو نافذ کر دیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں کے ایک خدا ہے، اور جو ٹرینیٹی کو نہیں مانے گا اس کو سزائیں دی جانے لگی، اور اس طرح سے شرک ان کے اندر در آیا، ورنہ اس سے پہلے تک یہ لوگ مسلمان ہی تھے۔ تو کئی 100 سال کے بعد یہ شرک ان کے اندر در آیا، اور ان لوگوں نے پھر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لا تقولوا ثالث و ثلاثہ، نہ کہو کہ تین میں کا ایک ہے، انتہو، باز آ جاؤ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا بیٹا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ نے جو القا کیا تھا کلمہ، بس وہ ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوئے، تو اس میں یہ بات کہنے کی کہاں سے ضرورت پیش آتی کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ تو یہ جو غلو کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا وہ بہت قابل غور ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غلو اصل میں ہوتا کیا ہے، یا غلو کہتے کس کو ہیں۔ غلو ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، خواہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب، یعنی یہ ایک ایسا ایکسٹریمزم جس کو ہم کہیں گے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی عقل کو زیب نہیں دیتی، جو عقل کے لیے زیب نہیں ہے، اور چاہے اس میں بڑھانا ہو کسی چیز کو یا گھٹانا ہو، افراد مطلب بڑھانا، تفرید مطلب گھٹانا۔ تو کسی کو ایسا درجہ دے دینا جو کہ بالکل غیر معقول ہو، اور یا تو اس کو اس میں بڑھا دیا گیا ہو یا گھٹا دیا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کچھ لوگوں نے تو ان کو نعوذ باللہ اللہ ہی قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہو گیا، غلو افراط ہو گیا، بڑھا دیا انہوں نے درجہ، انسان کے درجے سے ان کو نعوذ باللہ خدا کے درجے پر لے جایا گیا۔ اور تفریط یہ ہوگا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے ان کا درجہ اتنا گھٹا دیا کہ نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا کہا، ان کے اوپر الزام لگایا، تو یہ ان کا جو درجہ تھا وہ درجے سے ان کو انہوں نے گھٹا دیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، غلو میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ غلو کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے کہ آپ نے فرمایا کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی آپ نے یہ بھی کہنے سے منع کر دیا کہ کوئی مجھے یونس بن متہ پر فضیلت نہ دے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ دیکھو پچھلی قومیں تباہ ہو گئی ہیں اور تم بھی ان کے قدم بہ قدم چلو گے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لہذا تم یہ نہ کرنا، یعنی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور یہ بات آپ کو شاید معلوم ہوگی کہ جب دھیرے دھیرے جب اسلام آگے بڑھتا گیا اور کئی سو سال گزر گئے تو ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کہا جاتا کہ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالی پر اتنے دھاگے بندھے ہوئے تھے، اتنے وہاں پر جو شرک وغیرہ کے تعلق سے ہوتا ہے ایسا شرک وہاں ہوتا تھا کہ لوگ حیران تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب اور کچھ لوگوں کو جنہوں نے وہاں سے جالیوں پر سے وہ سارے دھاگے نکلوائے اور اس شرک کو ختم کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے لیکن اللہ کے رسول بھی تھے ساتھ میں، تو رسول کی حیثیت سے ہم ان کو ایک انسان سے بڑھ کر درجہ دیں گے، ہمارے لیے وہ بہت زیادہ قابل تعظیم ہے، ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، ان سے محبت دراصل ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ان کی اطاعت میں اللہ کی مغفرت ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس درجے سے بڑھا دینا دراصل یہ کیا ہوگا، غلو ہو جائے گا اگر ہم ان کو نعوذ باللہ رسول کی حیثیت سے اور اوپر بڑھاتے ہیں، تو یہ ہم نے غلو کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان بھی اسی روش اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں جو نصارہ نے کیا تھا۔ نصارہ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور مسلمانوں نے بھی اللہ کے رسول کو نور من نور قرار دے دیا نعوذ باللہ۔ یہ تک کہا گیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یعنی کیونکہ آپ انسان نہیں تھے لہذا آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ تک کہا گیا کہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں، وہ جو مستوی تھا عرش وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر نعوذ باللہ۔ لوگ جو ہے دعائیں جب کرتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے، آپ نے ہمارے ممالک میں دیکھا ہوگا کہ درس اور تقریر چلتے رہتی ہے، جب دعا کرنے کی بات آتی ہے تو سارے لوگ منہ موڑ کر مدینہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور ادھر رخ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ کچھ لوگ مدینہ کو کہتے ہیں کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روضہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کے گھر سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن مدینہ کو یا مسجد نبوی کو یا پھر اللہ کے رسول کی قبر کو مکہ سے بڑھ کر کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ظاہر کرنا یہ کیا ہوا؟ یہ دراصل غلو تو ہے، یہ افراط ہے۔ دراصل اللہ کے رسول نے تو اس بات سے منع کیا تھا، اللہ کے رسول تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ واللہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کے لیے ہمارے دل میں اتنی عظمت عزت اور محبت نہ تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول آئے تو ان کی محبت اور تعظیم میں ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ لیکن ہم اپنے دل پر آپ کو پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے دل پر جبر کیے بیٹھے رہتے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ تعظیم پسند نہیں تھی۔ آپ نے اپنے لیے کوئی اسپیشل کرسی نہیں بنوائی، اس لیے کوئی اسپیشل لباس نہیں سلوایا، اگر ایسا ہی ہوتا تو خود اللہ کے رسول فرما دیتے تھے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں جو جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں کہ جو 40 دن تک مدینے میں نماز پڑھے گا اس کے تعلق سے کہا کہ اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور حج کا ایک رکن قرار دے دیا گیا اس کو کہ 40 نمازیں مدینے میں پڑھنا، جبکہ اس کا کوئی صحیح حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ لا علمی ہے، یہ جہالت ہے۔ اسی چیز کو تو مٹانے، اسی چیز کو تو ختم کرنے اللہ کے رسول آئے تھے، اور آج ہم اسی میں انوالو ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی اکثریت ہمارے یہاں کی اس میں مبتلا ہے۔ کتنا کام کرنا ہے نا آپ کو اور مجھے، کیا ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ خصوصاً ہمارے ممالک میں تو ہمیں بہت کام کرنا ہے، بہت زیادہ۔ 50% سے زیادہ لوگ اس جہالت میں مبتلا ہیں کہ وہ قبر پرستی میں، آبا پرستی میں، یا نبیوں کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ تو ہمیں بہت مسلسل کام کرتے رہنا ہے تاکہ یہ جہالت ختم ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو، اور یہ غلو دراصل عیسائیوں نے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی قرار دے دیا، کہنے لگے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ۔ اور یہی چیز جو وحدت الوجود ہے یا اللہ کا حلول کر جانا، جو صوفیزم ہے، وہ بھی دراصل اس میں بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ کہتے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے پیر اور بزرگ جو ہوتے ہیں، تو اللہ ان میں حلول کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرو، 40 دفعہ یا 100 دفعہ اللہ کرتے رہو اندھیرے میں، اللہ حلول کر جائے گا تمہارے اندر۔ وہ کہتے کہ ہماری روح نے جا کر نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول سے بھی بڑھ گئے، جبکہ اللہ کے رسول نے تو خود نماز پڑھی تھی، تو آپ سے نماز ساقط نہیں ہوئی، تو یہ پیروں اور ولیوں سے اور یہ ان لوگوں سے نماز کیسے ساقط ہو سکتی ہے بھلا؟ تو یہ سارے شیطان کے دراصل پھیلائے ہوئے جال ہیں جو اس نے سواؤ سبیل سے ہمیں گم کر دیا ہے، ہمارا صحیح راستہ ہم سے ہٹا دیا ہے۔ تو اب جن کو صحیح راستہ معلوم ہے انہیں اس کی خود بھی پیروی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، اور جو بہکے ہوئے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو اس طرف بھی لانا ہے، اور یہ کام بہت زیادہ حکمت کا متقاضی ہے۔ اب جا کر سیدھے سے تبلیغ نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سعودی عرب سے جاتے ہیں سیدھا فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام، یہ ناجائز، وہ بدعتی، وہ مشرک، وہ کافر۔ یہی دیکھا گیا بہت زیادہ شدت پسند آ جاتی ہے سعودی عرب سے جانے کے بعد۔ تو یہ شدت پسندی اس سے ہی کام نہیں ہوگا، اگر آپ سب کے خلاف فتوے دینے لگیں گے تو کوئی آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، کوئی قریب پھٹکے گا بھی نہیں آپ کے۔ جاتے سے پہلے کہتے تھے کہ رفع الیدین کرو، جو رفع الیدین نہیں کرتا ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے فتوے دیں گے تو کون آپ کے پاس آئے گا؟ بغیر سوکس کے آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب لوگ کہیں کہ لو اتنے سال ہم نے نماز پڑھتے رہے تو کیا ہماری نماز ساری بیکار چلی گئی؟ تو ایسے جاتے سے فتوے نہیں دینے ہیں، آپ وتر ایسا نہیں پڑھتے لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو عمل سے آپ کو بتانا ہے، دھیرے دھیرے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ سختی کریں گے تو توڑ دیں گے کسی بھی چیز کو، اور اگر آپ نرمی سے کام لیں گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ غلو کو اور یہ افراط و تفریط کا جو شکار آج امت مسلمہ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ لوگ نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو کبھی آر نہیں سمجھا، یعنی انہوں نے شرم محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرے۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا اور اس میں شرم محسوس کرے گا، تو انسان کب عبادت سے منہ موڑتا ہے؟ جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے۔ تو عبادت کرنا دراصل عاجز ہونے کی علامت ہے اور بندہ ہونے کی علامت ہے، اور تکبر کرنا نعوذ باللہ اللہ کے خلاف دراصل اللہ تعالیٰ کے برابر دعویٰ کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے۔ اسی لیے تکبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ تو تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، اور باقی سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو پھر کسی اور کو بھی آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ یہاں پر تمام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، تو برہان سے مراد دین حق بھی ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور قرآن بھی ہو سکتا ہے، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف ایسی برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، اور برہان ایسی دلیل جس کے بعد کسی کو عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور ایسی حجت جس سے سب کے شبہات ختم ہو جائیں۔ تب قرآن آ چکا ہے، اس میں قرآن آنے کے بعد اس میں ایسی تعلیمات اور ایسی باتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں، جو فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے قرآن کی باتیں، اور ایسی دلیل ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی عذر کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب اہل کتاب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صحیح تعلیمات کا علم نہ تھا، اسی لیے قرآن کو ماننے کے لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا, اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکھیرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے ایسے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں پر کلالہ کے بارے میں بتایا گیا ہے, جیسے کہ سورہ نساء کی جو شروعات ہوئی تھی وراثت کا قانون اس میں بتایا گیا تھا. کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اوپر کچھ ہو اور نہ نیچے کچھ ہو, یعنی نہ جس کا میت کا نہ دادا ہو, باپ ہو, نہ دادا ہو, نہ پردادا ہو, اور نہ ہی اس کا نہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, نہ اولاد, نہ پوتا, نہ پوتی, تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. اب جس کے نہ اولاد ہو نہ اوپر والدین کوئی ہو, ان کی جائیداد کا مسئلہ کہ ان کا جو ورثہ ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا مر جاتا ہے اور وہ اس کی جائیداد ہو, اس کی اگر ایک بہن ہے تو وہ آدھا پائے گی, اور اگر بہن مر گئی ہے اور اولاد نہیں ہے بہن کو, تو اس صورت میں بھائی اس کا وارث ہوگا پوری پوری جائیداد کا, اور اگر بہن کا شوہر موجود ہے تو شوہر کا حصہ نکال کر بھائی اس کا وارث ہو جائے گا. تو کس صورت میں بھائی بہن حصے دار بن سکتے ہیں؟ جب اولاد نہ ہو اور والدین نہ ہو. اولاد یا والدین ہونے کی صورت میں بھائی بہن کا حصہ خود بخود ساقط ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بھائی بہن حقدار نہیں رہتے. اللہ نے چاہا تو کبھی ہم لوگ علم الفروض یعنی میراث کا جو علم ہے اس پر بھی کوئی ایک سیشن رکھیں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہے, اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری امت سے جو چیز ختم ہوگی وہ علم الفروض ہوگا, یعنی وراثت کا علم. اور ہم دیکھتے کہ واقعی میں نہ لوگ اس کو دینا چاہتے ہیں, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم کو اس کو زندہ کرنا ہوگا. سورہ مائدہ, سورہ مائدہ مدنی سورت ہے. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل اسپریڈ, دسترخوان کو کہتے ہیں. مدنی سورت ہے, 120 آیت ہیں. اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عبداللہ بن زبیر, جو کہ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے, ان کا ہمیں ایک کال ملتا ہے. وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے سے کہ اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو, اس میں کوئی نسخ نہیں ہے. یعنی جب سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس میں بہت سارے احکامات تھے, اور احکامات کے لحاظ سے یہ سورت آخری سورت ہے. بہت ساری جو بعد میں آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ مائدہ میں داخل کر دی گئیں, حالانکہ اس کا جو نزول کا وقت ہے یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہوئی وہ 6 ہجری کے بعد کا وقت بتایا جاتا ہے, صلح حدیبیہ کے بعد. لیکن بہت سارے جو احکامات نازل ہوئے بعد میں, تو ان کو ان احکامات کو اسی سورے میں رکھ دیا گیا, اسی سورت میں ان آیتوں کو داخل کر دیا گیا. اس لیے اس کے احکام کو فرض جاننا ہے, اس میں کوئی نسخ نہیں ہے. جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس کے احکامات محکم ہیں. اس کا جو مرکزی مضمون ہے, سینٹرل تھیم جس کو ہم کہیں گے, قانون اور شریعت ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے قانون بتائے گئے ہیں. اور کہا گیا کہ اے مسلمانوں, تمہیں حامل شریعت بنایا جا رہا ہے, تم پر عہد کی پابندی اب لازم ہوتی ہے. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرح تم اب گمراہ نہ ہو جانا, اور جیسے کہ ان لوگوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تھا تو اس طرح کی غداری تم نہ کرنا. تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اس سورے کو ہمیں پڑھنا ہے, اس کے احکام کو ہمیں ماننا بھی ہے, جاننا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے, اور اس کے جو حرام ہے اس سے ہمیں بچنا ہے, اجتناب کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. سب سے پہلے تو خطاب اہل ایمان سے ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اوفو بالعقود، عقود کو پورا کرو، وعدوں کی پابندی کرو، جو کانٹیکٹ ہے اس کو پورا کرو، عہد کو نبھاؤ۔ عقود کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو انسان دوسرے انسانوں سے جو عقد کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، ایک عقد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بندہ کرتا ہے، اور عقد اس کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جو نکاح کے لیے جو لفظ ہمارے یہاں پر معروف ہے وہ عقد کا لفظ ہے، اور عقد کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ لفظی معنی اگر ہم اس کا دیکھیں تو نوٹ کو کہتے ہیں، گانٹھ باندھنا، اور گانٹھ آپ باندھ نہیں سکتے جب تک کہ دو سرے آپ کے پاس موجود نہ ہوں، کسی ایک سرے سے گانٹھ نہیں باندھی جا سکتی۔ تو یہ جو وعدے ہوں گے یہ دو لوگوں کے درمیان ہوں گے، دو گروپ، دو لوگ یا آپس میں، کوئی ایک اکیلا کسی سے وعدہ نہیں کر سکتا اپنے آپ سے۔ تو لہٰذا اوفو بالعقود، آپس میں معاہدوں کو پورا کرو، کانٹیکٹ کو پورا کرو۔ پھر جانوروں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کچھ جانور ہیں جو تمہارے اوپر تمہارے لیے جائز کیے گئے اور کچھ کو حرام کیا گیا، لیکن یہ جو جائز جانور ہیں یہ بھی حالت احرام میں تمہارے لیے ان کا شکار کرنا جائز نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں، جیسے روزے میں کھانا پینا، ہم سب جانتے ہیں کہ حلال رزق کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن روزے میں وہی چیز ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شکار جائز ہے، جو جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں ان کا شکار کرنا جائز ہے، لیکن حالت احرام میں وہ ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور آپ اس زمانے کو تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ جب کوئی ہوٹلز نہیں تھے، راستے غیر آباد تھے، ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہوا کرتا تھا، راستے میں کہیں کوئی کھانے کے ہوٹل یا موٹل نہیں بنے ہوئے تھے، نہ ٹھہرنے کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ روشنی کا انتظام تھا۔ اب ایسی حالت میں شکار نہ کرنا یہ بہت ہی مشکل حکم تھا، لیکن اسی بات پر صحابہ اکرام کی تعریف بھی کی گئی ہے، حدیث میں ہمیں ملتا ہے، حدیث سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ جب حج کے سفر پر تھے تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حالت احرام میں نہیں تھے اور دوسرے صحابہ اکرام حالت احرام میں تھے۔ ان لوگوں نے ایک گورخر دیکھا اور چاہا کہ قتادہ اس کی طرف دیکھ لیں تاکہ وہ شکار کر لیں، لیکن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پہلے اس پر نہیں پڑی، بعد میں ان کی نظر اس پر پڑ گئی اور انہوں نے جلدی میں اپنے سواری پر وہ سوار ہوئے اس کا شکار کرنے کے لیے، لیکن اپنا وہ کوڑا اٹھانا بھول گئے۔ تو انہوں نے صحابہ اکرام سے جو کہ حالت احرام میں تھے ان سے کہا کہ میرا کوڑا اٹھا کر مجھے دے دو، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، ہم یہ بھی اٹھا کر نہیں دے سکتے۔ وہ خود واپس آئے، انہوں نے اپنا کوڑا اٹھایا اور پھر واپس شکار کے لے گیا اور شکار کیا اور اس کا گوشت ان لوگوں کو پیش بھی کیا۔ تو حالت احرام میں خود شکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی اور غیر جو احرام والا شخص ہے وہ اگر شکار کر کے پیش کرے گوشت تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے صرف جو شکار کا گوشت ہوتا تھا وہی ہو سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اتنے زیادہ فرما بردار تھے کہ اتنی تکلیف میں بھی ان لوگوں نے کوئی حکم میں چون چرا نہیں کی، کوئی شرائط پیش نہیں کی، جیسے جیسے جو حکم آتا تھا فوراً مانتے چلے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ چیز مانگ دیجیے، وہ چیز مانگ دیجیے، یہ ہم پر یہ چیز کیوں حرام کر دی گئی ہے، وہ چیز ہمارے لیے کیوں ایسی کر دی گئی، بلکہ صحابہ اکرام بہت ہمیشہ انہوں نے سر جو اپنا سر تھا وہ تسلیم خم کر دیا ہر حکم پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ جن کو ٹائٹل ملا کہ اللہ جن سے راضی ہوا، تو ہمیں بھی پھر کیا کرنا ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ جو چیز ان کے لیے کامیابی کا باعث بنی اور جس کی بنا پر ان کو کامیابی کا ٹائٹل دیا گیا، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نزد خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کا پس منظر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے اس خواب کا ذکر صحابہ اکرام کے سامنے کیا. صحابہ اکرام بھی بہت بے چین ہو گئے اور خوش ہو گئے، کیونکہ 5-6 سال ہو چکے تھے اور وہ لوگ مکہ نہیں گئے تھے. اب آپ خود سوچیں کہ جو کعبۃ اللہ کے آس پاس کے رہنے والے، جنہیں روزانہ طواف کی فیسلٹیز حاصل تھی، وہ لوگ اتنے سالوں سے جب اپنے گھر یعنی اللہ کے گھر نہیں گئے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو سب کو ایک شوق پیدا ہو گیا، اور چونکہ نبیوں کا خواب بھی سچ ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، تو تمام صحابہ اکرام نے تیاری شروع کر دی اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے کی. اور کہا جاتا ہے کہ 1400 صحابہ اکرام اس سفر کے لیے تیار ہو گئے. جب یہ لوگ احرام کی حالت میں مکہ کے قریب پہنچے، تو قریب یہ تھا کہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان لوگوں نے حملے کی بھی کوشش کی. اس کی آگے آیت آئیں گی تب وہاں پڑھیں گے ہم، لیکن ان لوگوں نے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اور وہیں پر ایک معاہدہ طے پایا جس میں ان سے کہا گیا مسلمانوں سے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں بغیر ہتھیاروں کے، اور صرف عمرہ کر کے 3-4 دن رہ کر واپس چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا، اور کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ کانٹیکٹ ہونے لگا اور ایک وہ لکھا گیا ہدایت، یعنی ایک کانٹیکٹ نامہ لکھا گیا جس میں پوری شکیں موجود تھی کہ مسلمان یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. اگر مسلمانوں کے پاس سے کوئی شخص مکہ آتا ہے تو مکہ والے سے واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکہ سے کوئی مسلمان شخص ہجرت کر کے یا بھاگ کر وہاں چلا جاتا ہے مدینہ، تو مدینہ والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ مکہ کو واپس بھیج دیں اس شخص کو. دیکھا جائے تو بظاہر یہ جو معاہدہ تھا، یہ جو کانٹیکٹ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ پورا مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سائن کر دی. یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس معاہدے پر جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اور محمد رسول اللہ لکھا جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ سارا جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، لہٰذا یہ جو رسول اللہ یہ مٹا دیا جائے اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ لکھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے علی سے کہا کہ یہ مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو نہیں مٹا سکتا یہ لفظ، یعنی جو رسول اللہ لکھا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو مٹا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی حکمت عملی، آپ کی عاجزی، آپ کا حکمت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا، اور یہی آپ کی کامیابی کی دیکھا جائے تو ایک نشانی ہے کہ 23 سال، صرف 23 سال، بہت ہی کم عرصہ ہوتا ہے، بہت کم عرصہ، صرف 23 سال کے عرصے میں پورا عرب، بلکہ عرب کے آس پاس کا علاقہ بھی مسلمان بن چکا تھا. تو ایک دائی کو ایسے حکمت سے پر ہونا چاہیے. بظاہر اس وقت لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ڈیفیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول ان کی ساری باتیں مانتے چلے گئے. لیکن یہی صلح حدیبیہ اور یہی صلح نامہ بعد میں مسلمانوں کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوا، جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں انا فتحنا لک فتحا مبینا سے تشبیہ دی ہے. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے جب صلح حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح کی ابتدائی آیت، تو ہم حیران تھے کہ اللہ تعالی نے اسے وکٹری کیسے قرار دیا، جبکہ ہم تو ڈیفیٹ ہو کر آ رہے ہیں کہ ہم کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، ہم کو بغیر عمرہ کے وہاں سے واپس لوٹا دیا گیا. تو یہ وکٹری تھوڑے دن کے بعد واقعی میں صحیح جو ہے فتح ثابت ہوئی. تو یہاں پر صحابہ اکرام جب واپس آ گئے وہاں سے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ غصہ سا تھا، ایک وہ بیٹھی ہوئی تھی دل میں کہ انہوں نے ہمیں عمرہ سے واپس کر دیا ہے. اب جتنے بھی جو قافلے گزرتے وہ مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، چاہے وہ مشرقین مکہ کے قافلے تھے تجارت کے لیے غرض سے گزرتے تھے، یا پھر آس پاس کے عرب علاقوں کے قافلے تھے جو حرم جاتے تھے قربانی کے جانور لے کر اور عمرہ کرنے کی غرض سے. اب صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان قافلوں کو روکا جائے، جیسے کہ ان لوگوں نے ہم کو روکا ہے عمرہ کرنے سے، ہم بھی ان قافلوں کو روکیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو شاعر اللہ ہے، اور خاص طور سے یہاں پر جو شاعر اللہ سے مراد جو بات ہے وہ قربانی کے جانور ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت الوداع کے موقع پر خود اپنے ہاتھوں سے جانوروں کے گلے میں ڈالی جانے والی اس رسی کو بنا تھا جس کو قلائد کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو جانور حج کے لیے ساتھ لے جائے جاتے تھے، قربانی کے جانور، ان پر کچھ نشان بنا دیے جاتے یا ان کے گلے میں کچھ پٹے ڈال دیے جاتے تھے نشانی کے طور پر کہ یہ وہ جانور ہے جو حرم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہی فرمان ہے یہاں پر کہ جو جانور جو ہدی کے طور پر ہوں، جو وہاں لے جائے جا رہے ہوں، بیت اللہ کی طرف لے جا رہے ہوں، بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں، تو تم ان کو نہ ستاؤ، ان کو تکلیف نہ دو، نہ ان لوگوں کو نہ ان جانوروں کو تکلیف دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم اعتدال سے ہٹ جاؤ، بلکہ کہا گیا کہ ہر حال میں تم عدل سے کام لو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، اور برائیوں کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں، چاہے دشمن نے ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کیا ہو، ہمیں عدل کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جو بات کہی گئی کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ چاہے نیکی ہو یا برائی، بغیر کسی سپورٹ کے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی نیک کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کو ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اور جو کام ٹیم ورک سے ہوگا، بغیر ٹیم ورک سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو نیکی کی دعوت دے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان سب کا اجر اس کو بھی ملے گا، جبکہ ان لوگوں کے اپنے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو نیکی کا کام ہمیں کرتے رہنا ہے، اسی طرح سے برائی کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، جس نے لوگوں کو گناہ کی طرف بلایا، حدیث میں آتا ہے، تو اس گناہ کی طرف بلانے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے گناہ کا وبال بھی اسی پر جائے گا، اور ان کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 3 منٹ کا پروگرام ہو، یا ہو سکتا ہے 1 منٹ کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے، اس ٹی وی سیریل کے پیچھے، یا اس ٹی وی شو کے پیچھے کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ کسی نے اس کو اسپانسر کیا ہوگا، کسی نے اس کو پروڈیوس کیا ہوگا، کسی نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہوگا، کسی نے اس میں ایکٹنگ کی ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہو رہا ہے یہ سارا کام۔ 10 منٹ کا پروگرام ہے، ایک بیٹا یا کسی کوئی بیٹی اپنے والدین کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہوتی ہے، اور والدین کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہے، اور اپنے پسند کی شادی کی بات کرتی ہے، یا ہو سکتا ہے گھر سے فرار بھی ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی لڑکی ایسا کرے۔ لیکن یہ 10 منٹ یا 3 منٹ کا ڈرامہ جس میں ایک لڑکی کو نافرمان بتایا گیا ہو، اس لڑکی کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر، کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے والدین سے جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی، کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے فیشن کو قبول کیا ہوگا یا اس کی بات کو اپنایا ہوگا۔ اب جن جن لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا، اور اس ڈرامے کو دیکھ کر انہوں نے گناہ میں ملوث ہونا چاہا، ان تمام کا گناہ کس پر آئے گا؟ جنہوں نے اس ڈرامے کو پیش کیا ہے۔ صرف ایکٹنگ کرنے والی لڑکی کو ہی نہیں، بلکہ اس ایکٹنگ کو جن لوگوں نے پروموٹ کیا، جن لوگوں نے اسے پیش کیا، جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، ان سب کا وبال ان پر جائے گا۔ تو کوئی بھی اچھا کام ایک دوسرے کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی برا کام بھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اور میں غور کریں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہم کیسے برے کاموں سے بچ سکتے ہیں، اور برے کاموں میں سپورٹ کرنے کا مطلب کیا ہے، کون کون سے برے کام ہو سکتے ہیں جس میں آج انسان ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کون کون سے اچھے کام ہو سکتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آخرت میں اجر کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں ذرا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ والدین، نہ شوہر، نہ اولاد، ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ اور اس وقت اس کو خوشخبری دی جائے اگر کہ اے فلاں بندے، تیرے فلاں نیک عمل کی وجہ سے تجھے دیکھ کر کئی لوگوں نے وہ نیک عمل کیا تھا، لہٰذا اس کا بدلہ تجھے دیا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیے خوشی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں شامل کرے اس میں۔ آپ کبھی، آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق سے کہ آپ شاپنگ کے لیے گئیں، اور آپ نے بہت ساری چیزیں خرید لی، اور جب آپ نے ساری چیزیں خرید لی آپ کاؤنٹر پر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ تو یا تو پرس لانا بھول گئیں یا آپ کے پرس میں صرف چند پیسے ہیں. آپ کتنی شرمندہ ہوں گی کہ اب آپ کیا کریں. آپ کو اپنی ٹرالی سے سامان نکالنا کتنا مایوب لگے گا. اور اچانک آپ کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ پرس کے کونے میں کہیں ایک کچھ پیسے آپ کو پڑے ہوئے مل گئے. آپ کتنا خوش ہو جائیں گی اور کتنا اللہ کا شکر ادا کریں گی نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پیسے مل گئے اور مجھے میں بے عزتی سے بچ گئی. تو یہی حال اس وقت بھی ہوگا کہ اگر کوئی نیکی ہمیں کہیں سے مل جائے گی ہمارے کھاتے میں وہ آ جائے گی, نیکی ہمارے بینک اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو جائے گی جبکہ ہمارا اس میں خود اتنا زیادہ کردار نہ تھا, تو کتنی زیادہ خوشی ہوگی. تو کوئی نیکی کے ایک موقع کو بھی حاصل نہ جانے دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں, کوئی بھی جو نیک کام جہاں ہو رہا ہے اس میں سپورٹ کرنے والے بنے, اور کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانے. ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, نجات کا باعث بن جائے. تو کوئی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے اور کوشش کریں کہ جہاں پر بھی کوئی کام ہو رہا ہو دین کا اس کو سپورٹ کرنے والے بنے. ان پر کرٹیسائز کرنا یا پھر ان کو ان کے کام میں نقص نکالنا, کمیاں تلاش کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہ ہوئی. تو کوشش کریں کہ ہم تعاون اور البر و تقوی والے کام کریں, کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, نہ کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنے. آپ لوگ اگر کوشش کریں تو آپ لوگ یہ ہوم ورک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ کون کون سے نیک کام ہیں سوچیں, اور کہاں کہاں آپ تعاون کر سکتے ہیں نیک کاموں میں, اور کون کون سے برے کام ہیں جہاں آج انسان ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کو برائی معلوم ہو اور جو نیکی کے کام ہے اس میں ہم سپورٹ کر سکیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو ای میل کے تھرو مجھے بھیج سکتے ہیں تاکہ اگر اچھے آئیڈیاز ہوں تو ہم آگے دوسرے لوگوں کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو, اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو, نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اب یہاں پر پیچھے کہا گیا تھا کہ تم کو جو جانور جائز ہے ان کو بھی بتا دیا جائے گا اور جو ناجائز ہے وہ بھی بتا دیا جائے گا جو ہمارے لیے ممنوع ہے. تو جو چوپائی قسم کے جانور ہیں جن کے چار پیر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز قرار دیے گئے. اور ایک بات اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں, تو اتنا یاد رکھیں کہ جو کسی جانور یا انسان کا گوشت نہ کھاتے ہوں, انعام مویشی قسم کے جانور جو چار پیر بھی رکھتے ہوں, یا پھر مویشی جس کو ہم کہہ رہے ہیں چار پیر کا تو چھوڑ دیں کیونکہ گدھا ہمارے لیے, گھریلو گدھے کے بارے میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا, گھریلو گدھا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ جانور جو چارہ کھاتے ہوں تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے, اور وہ جانور ہمارے لیے ممنوع ہے چاہے وہ پرندوں میں سے ہو چاہے وہ جانوروں میں سے ہو جو کسی انسان یا جانور کا فلیش یعنی گوشت یا خون کھاتے یا پیتے ہوں, وہ ہمارے لیے ممنوع ہے. اب یہاں پر ٹکر کھا کر کوئی مرا ہو یا اوپر سے گر کر مرا ہو یا کیسے بھی قسم کا جانور ہو وہ سب ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی اوپر سے گر گیا ہو جانور اور ابھی اس میں جان باقی ہے اور اس میں جان باقی ہونے کی بنا پر آپ اس کو ذبح کر لیں تو وہ جائز ہوگا, اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ٹانگیں ہلائے یا آنکھیں پھڑ پھڑائے, تو اس صورت میں سمجھے وہ زندہ ہے. ادروائز اگر اس میں کوئی زندگی کی علامت نہیں ہے, جی ہاں ہربی ورس اینیملس جزاک اللہ خیرن, تو ایسے جانور جو ہے وہ جائز نہیں ہوں گے. تو ذبیحہ دراصل یہ خاص جگہ سے گلا کاٹا جانا, اس کو ذبیحہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا کہ کوئی جھٹکا لگا ہوا جانور یا جس کو ایسے ہی مار دیا گیا ہو وہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے اس پر بھی بہت لے دے ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے نعوذ باللہ کیسا وحشیانہ نظام ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, جبکہ یہی نظام سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ ہے. اس پر بھی ان لوگوں نے بہت پروپیگنڈا اس کے خلاف اٹھایا اور اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں کی, جبکہ یہ طریقہ تقریباً پین لیس طریقہ ہے. اس پر تجربہ بھی کیا گیا, ایک جانور جس کو جھٹکے سے مارا گیا جس میں جانور کا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے, وہ جلدی سڑ گیا. اب اس پر جو بہت لے دے ہوئی کہ جھٹکے کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے اور جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے, تو جھٹکے کا گوشت مسلمانوں کے لیے الاؤ نہیں ہے, یاد رکھیں آپ لوگ. ہم جھٹکے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگ اس کو مرسی کلنگ بھی کہتے ہیں، کہ جانور کو ایک دھکا لگایا جائے یا اس کے دماغ پر مار دیا جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے، ہتھوڑے سے اس کو مارا جائے اور جسم کے اندر خون باقی رہ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جرمنی میں پروفیسر شیلڈ اور پروفیسر ہاضم ہینیور یونیورسٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے تجربہ کیا اور انہوں نے جب جو اسلامی طریقہ ہے، ذبیحے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے اس پر تجربہ کیا اور جانور کو انہوں نے ای سی جی وغیرہ جتنی جو مشینیں ہوتی ہیں وہ سب لگا لی۔ جب انہوں نے صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا تو پہلے 3 سیکنڈ تک اس کے دوران کوئی تکلیف کا احساس جانور کو نہیں ہوا، اس کے بعد وہ جانور گہری نیند میں چلا گیا اور اس کا دل دھڑک رہا تھا، جسم میں ارتعاش پیدا ہوا، لیکن جو چیز فیل کی گئی مشینوں کے ذریعے سے کہ 3 سیکنڈ کے دوران کوئی تکلیف کا احساس مشینوں پر ریکارڈ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو چیز ریکارڈ ہوئی وہ یہ ریکارڈ ہوئی کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا جانور، جبکہ جسم اس کا پھڑ پھڑا رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، یعنی جسم میں ارتعاش تھا اور دماغ گہری نیند میں چلا گیا۔ اور یہی طریقہ ان لوگوں نے اس پر کیا، پھر جو ان کا طریقہ ہے، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مرسی کلنگ، جس کو کہتے ہیں ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ طریقے سے کیا تو اس میں ایسا ہوا کہ 3 منٹ تک کوئی چیز ریکارڈ نہیں ہوئی، 3 منٹ کے بعد جو چیز ریکارڈ ہوئی بہت زیادہ پین محسوس ہوا اور جسم صافت ہو گیا، بظاہر جسم میں کوئی ارتعاش نہیں تھا، دل دھڑکنا بند ہو گیا اور اندر سے جو ریکارڈ کی گئی چیز مشین پر وہ تکلیف ریکارڈ کی گئی، بہت زیادہ پین فل تکلیف، پین فل جو چیز تھی وہ ریکارڈ کی گئی۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ جانور کا دل دھڑکتا رہتا ہے اور اس کا گوشت پھڑ پھڑاتا ہے، جو صحیح ذبیحہ اسلامی ذبیحہ، اور خون پورا بہ جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ اس کو جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جو رب جس نے انسانوں کو اور جانوروں کو پیدا کیا ہے، بھلا وہ کیسے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر جب اس کو ذبح کیا جائے تو کیسے وہ تکلیف ہونے دے گا؟ جو الرحمان ہے، ایک جانور کی جان لی جا رہی ہے تو یہ اللہ کے نام پر لی جا رہی ہو جان، تو وہ کیسے اس جانور کو تکلیف ہونے دے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم جب ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو، کند چھری سے نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط ہمیں بتائی ہے، جانوروں کا بھی اتنا خیال رکھا، جانوروں کے بھی حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے جو یہ لوگ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں، جو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، کہ وہ جو جس طریقے سے جانور کو مارتے ہیں تو خون تو اس سے نہیں نکلتا، بلکہ خون اندر ہی رہ جاتا ہے اور اس کو خوب تکلیف ہوتی ہے۔ جو تکلیف ریکارڈ ہوئی وہ تکلیف حد سے زیادہ تھی، ہاں، اور دل حالانکہ بند ہو گیا تھا۔ تو دل بند نہ ہونے کی صورت میں خون پورا جسم سے نکل جاتا ہے اور سارے جو جراثیم ہوتے ہیں دراصل وہ خون میں ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو آج ہمارے مسلمان خود ایسا کریں کہ جو جانور بہت بیمار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو وہ مر بھی جاتا ہے، اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، گوشت اس کا جو ہے سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جائز ہمارے لیے قرار نہیں دیا گیا، ہمیں اسلامی ذبیحے والا گوشت کھانا چاہیے اور اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ اور اسلامی ذبیحہ یہی ہے کہ اس کا خون نکلے، اس کو خاص طور سے ایسی جگہ سے گردن پر چھری ماری جائے یا چھری سے ذبح کیا جائے جس کی وجہ سے پورا خون نرخرے سے باہر بہ جاتا ہے اور جانور میں اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے خون ایک گوشت کے اندر سے ایک ایک قطرہ تک نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ تو کہا گیا کہ ہمیں اسلامی ذبیحہ کھانا چاہیے۔ دوسری بات جو منع کی گئی ہے کہ وہ چیز بھی تمہارے لیے جائز نہیں جو کسی آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، تو کسی ولی اللہ کے مزار پر جا کر جانور ذبح کرنا، کسی پیر کی خوشنودی کے لیے یا کسی کو بلی چڑھانا، یہ سب جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اس کا اتنا تصور پایا جاتا ہے کہ فلاں آستانے پر ذبح کر دو، صدقہ دے، ایک بکرا صدقہ کر دو، فلاں جگہ لے جا کر ذبح کر دو۔ تو ایسی جگہوں کو متبرک سمجھنا، مبارک سمجھنا، اور سمجھنا کہ وہ اس جگہ لے جا کر قربانی کریں گے تو وہیں پر ہی قربانی قابل قبول ہوگی، تو یہ تصور غلط ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے کہ آستانوں پر لے جا کر تم ذبح کرو، ان آستانوں کو یہ نہ سمجھو اور قربانی کی جگہ ہم جانتے کہ صرف مکہ میں واقع ہے جہاں قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچتی ہے، ادروائز پوری دنیا میں تم کسی بھی حصے میں قربانی کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گی۔ اور پہلی بات تو جو ہمارے تصور پایا جاتا ہے کہ صدقہ دے دو اور صدقے میں بکرا دیا جاتا ہے، تو ایکچولی یہ بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے جو تصور ہے یہ ہندوانہ کچھ طریقے تصور آیا ہے کہ ان کے یہاں پر بکرے کی اس کی بلی دی جاتی تھی، تو ہمارے یہاں پر بھی کیا جاتا ہے کہ دلہن کو گھر میں لانے سے پہلے بکرا پورے آرتی کے طور پر اتارا جاتا ہے اس کے اوپر سے، یا دلہے پر سے بکرا اتارا جاتا ہے اور اس بکرے کو ویسا کا ویسا گود میں لے کر اتارتے ہیں جیسے آرتی ہندو لوگ اتارتے ہیں، اور پھر اس بکرے کو وہاں آستانوں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تصور، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ الٹا نیکی کی بجائے یہ الٹا گناہ کے کام ہو جائیں گے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کو یوم النہر جو ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو، اس دن اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قربانی آپ دیں، اللہ کی راہ میں قربان کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو اتارنے کی اور صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بکرا صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی چیز قربان کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو اور ایک چیز میں نے کہی، وان تستقسمو بالازلام، کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ تو پانسوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب کتنی چیزیں ہو گئی کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں وہ لوگ تیروں کے ذریعے سے اپنے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، تیر کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، اور آج یہ چیز ہمارے یہاں پر میگزین یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی اخبار، کوئی میگزین کا آخری صفحہ آپ کو اس سے خالی نہیں ملے گا کہ آپ کے ساتھ اس ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، آپ کی کس سے ملاقات ہونے والی ہے، شادی آپ کی کس سے ہوگی، آپ کو کیسا شوہر ملے گا یا کیسی بیوی ملے گی، آپ کا بزنس اگلے ہفتے کیسا رہے گا، اگلے ایک مہینے میں آپ کے ستاروں کا حال کیا کہتا ہے، چال کیا کہتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوگی، تستقسم بالازلام میں آ جائے گا کہ قسمت کا حال معلوم کرنا۔ تو چاہے آپ کسی جوتشی کو ہاتھ دکھا کر ہاتھ معلوم کریں یا اپنے نام کے ستارے مخصوص کر لیں، جی ہاں، ہوروسکوپ، یہ سب کے سب منع کیے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو چیزیں حرام کی گئیں، یہاں پر جو شروعاتی ہوئی تو ہو رہی ہے حرمت علیکم المیتتو، اب وہی حرمت کا لفظ تمام چیزوں کے لیے آ جائے گا کہ وہ ان تستقسم بالازلام، کہ یعنی تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ اپنی قسمت کے حال تم پانسوں کے ذریعے سے معلوم کرو۔ تو کسی بھی قسم کے مستقبل کا حال معلوم کرنا چاہے، اور یہ جو چیز ہے یہ بھی کرسچینٹی سے ہمارے اندر آئی ہے، کسی پتھر کو اپنے لیے مخصوص سمجھ لینا، ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یا اپنے نام کے ذریعے سے یا تاریخ پیدائش کے ذریعے سے فلاں ستارہ فلاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا تعلق فلاں ستارے سے، لہٰذا یہ ستارے والے لوگ تو بہت غصے والے ہوتے ہیں۔ اب بیچاری وہ غصے والی نہیں بھی ہوگی، اب اس کو بتا دے گی کہ تم غصے والی ہو، اب وہ ہمیشہ غصہ کرے گی کیونکہ میرا ستارہ یہی کہتا ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے غصے والا ہو، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ نہیں، تمہارا ستارہ تو بہت نرم مزاجی والا ہے، لہٰذا وہ کتنا بھی غصہ آئے لیکن وہ نرم مزاج ہی کرے گی۔ تو ستاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو بدل لینا، ستاروں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ چیز سب تستقسم بالازلام میں آئے گی۔ تو مستقبل کا حال جو معلوم کرنا ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ ذالکم فسق، یہ سب افعال فسق ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، اور اس آیت پر اتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور یہ آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس کو سب کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے کہا گیا تھا حج کے موقع پر، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین دے دیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اب جو لوگ اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کرتے ہیں یا کچھ لوگ اس میں سے کچھ چیز نکالتے ہیں، تو دراصل وہ کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے دین کو کامل نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی عقل سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو اب اس دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس میں سے کوئی چیز کمی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل، کمپلیٹ دین دے کر بھیجا ہے، اور شریعت ہمارے لیے مکمل کر دی۔ اس آیت کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو اس دن عید کا دن منا لیتے ہیں، اتنی خوشیاں مناتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ آیت ہمارے یہاں پر بھی ایسی دن نازل ہوئی، اور یہ دن کب تھا؟ حج کا موقع تھا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جو سب سے بہترین دن ہے. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی فقہ ہے دراصل، اور یہی فقہ دراصل ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو چیزیں سب حرام ہیں لیکن اگر ایک شخص ہے جنگل میں وہ اٹک گیا ہے، پھنس گیا ہے، جہاز گر جاتا ہے، سارے لوگ مر گئے، ہو سکتا ہے ایک دو لوگ زندہ ہو، اب وہ جنگل میں ہے، وہاں اس کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا وہ راستہ بھٹک گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے مردار یا جو حرام جانور ہے وہ اس کے لیے جائز ہو جائیں گے، وہ انہیں کھا سکتا ہے، لیکن کتنا؟ کہ جتنا اس کی جان کا سلسلہ باقی رہے، اس سے زیادہ پیٹ بھر کر وہ نہیں کھائے گا. اور دل کے اندر اس کے کراہت ہوگی کہ میں یہ ناجائز چیز کھا رہا ہوں صرف اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کھا رہا. اور یہی فقہ ہے. تو اس فقہ سے آپ لوگ سمجھ جائیں کہ فقہ کتنی آسانی پیدا کرتی ہے کہ بعض وہ چیزیں کچھ سچویشن کے حساب سے جو ناجائز ہیں وہ کبھی کبھی جائز بھی ہو جاتی ہیں. تو سچویشن کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم جو ہے بس ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی سانچے میں ڈھال دیں، چاہے وہ سانچے میں وہ بیٹھ سکتا ہو نہ بیٹھ سکتا ہو. تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہاں پر ان جانوروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا جانور ہو جو شکاری کتا ہو، اگر آپ نے اس کو سدھایا ہو، آپ نے اس کو تعلیم دی ہو، آپ نے اس کو ٹرین کیا ہو، اور وہ شکاری کتا جا کر آپ کے لیے کسی جانور کو پکڑے اور اس کا خود کا کھانے کا ارادہ نہ ہو، اور جب آپ نے اس جانور کو چھوڑا ہو شکار کے لیے تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہو، تب وہ جانور بھی ہمارے لیے حلال ہوگا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جانور خود اس میں سے کچھ کھا لے تب وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے وہ شکاری کتے نے اس شکار کو ہمارے لیے نہیں پکڑا تھا بلکہ اپنے لیے پکڑا تھا. تو وہ شکاری کتا اتنا ٹرینڈ ہو، اتنا سدھایا ہوا ہو کہ وہ مالک کے لیے جانور کو پکڑ کر رکھے، خود اپنے لیے نہیں، اس صورت میں وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کو ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. یہاں پر اہل کتاب کا ذبیحہ اور اہل کتاب کی خواتین عورتیں ان کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہم اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اہل کتاب سے مراد یہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اہل کتاب ہیں، جو کم از کم نبیوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے. یعنی ان میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذبیحہ ہماری طرح استعمال کرتے تھے. لیکن آج ان کے یہاں پر یہ ذبیحہ نہیں ہے. آج تمام جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کے سب کے یہاں پر وہی کیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ مرسی کلنگ کے نام سے وہ لوگ کرتے ہیں کہ بس جھٹکا دے کر مار دیتے ہیں. تو جھٹکے والا گوشت ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے، ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے جس میں خون بہایا گیا ہو، خون بہا ہو جانور کا، ادر وائز وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس زمانے میں وہ لوگ اسی طرح کا ذبیحہ کھاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آج بھی کچھ یہودی ہیں ایسے جو مسلمانوں کی طرح کا ذبیحہ کھاتے ہیں. تو اگر آپ شیور ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے ذبح کیا ہے جس میں پورا خون بہا ہو، تب آپ کھا سکتے ہیں، ادر وائز پھر آپ نہیں کھا سکتے. پھر محسنات کا لفظ آیا ہے کہ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. یہاں محسنات کا لفظ قابل غور ہے. محسنات کا لفظ ہے قرآن میں دو تین معنوں میں آیا ہے، ایک تو شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی آیا ہے، خاندانی کنواری لڑکیوں کے لیے بھی آیا ہے، اور محفوظ یعنی پاکیزہ پاک دامن عورتوں کے لیے بھی آیا ہے۔ یہاں پر پاک دامن عورتیں ہیں خواہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی۔ تو یہاں پر آزاد شادی جو شادی شدہ نہ ہوں اور پاکیزہ ہوں، ایسی عورتیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے جو اہل کتاب ہیں، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ رسول پر ایمان ہے، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ شراب انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دی ہے، اور پاکیزگی کا ان کے یہاں پر کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یعنی غسل وغیرہ کا۔ تو یہ لوگ اہل کتاب نہیں ہو سکتے۔ اور پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ کچھ ایک دو صحابی کسی اہل کتاب کتابی عورت سے وہ شادی کرنے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ یہ تمہارے دین اور ایمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو حالانکہ اس زمانے کے تو اہل کتاب ایسے نہیں تھے جیسے کہ آج ہے، تو آج کے اہل کتاب پھر کیسے قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ بلکہ کچھ علماء کرام نے تو یہاں تک تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ آج کے اہل کتاب اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ مشرکین بھی مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ بھی صرف اتوار کو بھی اب تو نہیں جاتے ہیں، اتوار کے اتوار اپنے چرچ میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہوئے اور واپس آ گئے۔ پھر زندگی کا دین سے ان کے کوئی تعلق نہیں ہے، پوری زندگی میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اہل کتاب نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ بھی انہیں مشرکوں کی طرح ہے۔ تو بہرحال دین اور ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر اور جو بات بتائی گئی کہ ان کو بھی مہر دے کر نکاح میں لایا جائے، اور محسنین نہ ہو غیر مصافحین نہ ہو، ولا متخذی اخدان بھی نہ ہو، کہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہو، آزاد شہوت رانی کرنے کی پرمیشن کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ تو مہر دے کر نکاح کرنا یہ صحیح سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ تھوڑی سی تلاوت سن لیجیے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے تھے غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، وہاں پر تیمم کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ یہاں پھر دوبارہ کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ ہوتی ہے حالت جس کو ہم حد سے اکبر کہیں گے، بڑی گندگی ہے نجاست جس میں غسل کرنا ضروری ہے، جیسے حالت جنابت کے بعد، حیض کے بعد یا نفاس کے بعد اس میں غسل کرنا ضروری ہے. اور ایک ہوتی ہے چھوٹی نجاست جس کو حد سے اصغر کہا جاتا ہے، جیسے آپ واش روم سے واپس آئے ہوں، رفع حاجت سے واپس آئے ہوں، یا اور بھی ایسی کوئی چیز جس میں آپ کو وضو نہ ہو اور آپ کو وضو کرنا پڑے. اور اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تم کو تیمم کی پرمیشن ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جو وضو اور غسل کی جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یعنی پاکی کی جو تعلیم دی گئی ہے ہمیں، دراصل یہ ہمارے نفس کو پاکیزہ قرار دینے کے لیے کہ ہمارا نفس جو ہے اندر سے اس بات پر راضی ہو کہ ہم پاک ہیں. اور یہ ایک بہت ہی بہترین تعلیم ہے جو ہمیں عبادت کے لیے دی گئی ہے. اور پھر کہا گیا کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے تو اس صورت میں تیمم کی پرمیشن دی گئی ہے کہ نفسیاتی طور پر ہم یہ فیل کریں کہ اگر پانی کی وجہ سے ہم صاف نہیں ہو سکے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم مٹی سے تیمم کر لیں اور نفسیاتی طور پر یہ فیل کریں کہ ہم پاک ہو گئے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو پاکیزگی کی تعلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی کی تعلیم دے رہا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کے تمام ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور اس لیے تم کو نعمت دی ہے، پاکیزگی کی تعلیم دی ہے کہ تم شکر گزار بنو. اور واقعی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ جو تعلیم ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. یہ تعلیم آپ یہود و نصارے کے یہاں دیکھیں کہ یہود کے یہاں پر اتنا ایکسٹریمزم پایا جاتا تھا کہ وہ لوگ حالت حیض میں عورتوں کو چھوتے تک نہیں تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور نصارے کے یہ حال ہے کہ ان کے یہاں پر کوئی غسل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ غسل جنابت کا نہ غسل حیض کا، کسی بھی قسم میں وہ، یعنی کوئی قسم کی کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کے یہاں پر کوئی تصور نہیں ہے کہ کن حالتوں میں کون سے کام کرنے چاہیے. جبکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، جو مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، کہ ہم کو بات بات پر پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے. اگر آپ کرسچینٹیز کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو تعلیم ہے، اس میں ناپاک رہنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے، جو رپورٹس اگر آپ پڑھنے کو ملیں گی آپ کو، آپ خود دیکھیں گے کہ ننس ننس کو سزا دی جاتی تھی جو روزانہ منہ اور ہاتھ دھوتے تھے. وہ ننس ان کی نظر میں اچھی ننس نہیں تھیں جو پاکیزہ رہتے تھے. ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے سالہ سال سے نہیں نہایا اور سالہ سال سے نہ نہانے کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں، ان کے سروں میں جوئیں ہو گئی تھیں، ان کو وہ سب سے زیادہ اچھا مانتے تھے. اگر آپ جو ڈارک ایج کے بارے میں پڑھیں گے، جو یورپین کنٹریز کی جو ڈارک ایج تھی، انہوں نے صفائی کی تعلیم آج مسلمانوں سے لی ہے، جو تھوڑی بہت صفائی آج میں پائی جاتی ہے. تو ورنہ ان کے جو شہر تھے اور ان کی جو گلیاں تھیں، تو کہا جاتا ہے کہ گندگی کے جوہر ان کے سامنے پڑے ہوتے تھے. کوئی نالیوں کا سسٹم نہیں تھا، کوئی ڈرین کا سسٹم نہیں تھا، ہر گھر کے آگے ایک گڑھا بنا ہوتا تھا اور اس گڑھے میں ساری گندگی یا گندا پانی جمع ہوتا تھا، سب مکھیاں بھن بھنا رہی ہوتی تھیں. یہ لوگ کئی کئی دنوں تک نہ نہاتے تھے نہ کپڑے بدلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی، آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین تعلیم ہے. اس لیے ہر جمعہ کو غسل کرنا مسنون اور مستحب قرار دیا گیا. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہر وقت جب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہمیں پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. اور مدینہ والوں کی اس بنا پر تعریف کی گئی تھی کہ قبا والوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی کیونکہ وہ پانی سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لہذا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. پھر جو دوسری بڑی سہولت ہمیں دی گئی، تیمم کی اجازت دی گئی، جسے کل آپ کو تیمم کا طریقہ بھی بتایا تھا. اور اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے ساتھ تمام صحابہ کرام بھی تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس علاقے میں پانی نہیں تھا اور لوگوں کو فجر کی نماز کے جانے کا اندیشہ تھا. اس بنا پر یہ کہا گیا کہ چلو یہاں سے سفر کر لیتے ہیں تاکہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں پانی ہو، کیونکہ اتنا بڑا قافلہ تھا، اتنے لوگوں کو وضو کی ضرورت پیش آ سکتی تو پانی کہاں سے ملے. جب کوچ کا حکم دیا گیا تو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی کا ہار مستعار لے کر آئی تھیں، یعنی کسی سے لے کر انہوں نے آئے تھے وہ مانگ کر، تو وہ ہار گم ہو گیا ہے اور وہ ہار نہیں مل رہا ہے. اب سب کے سب اس ہار کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اور باہر لوگ پریشان ہو کر کہنے لگے، سب پریشان تھے کہ اب فجر کی نماز کیسے پڑھی جائے گی کیونکہ یہاں تو پانی نہیں اور وقت ہوا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ اس پریشانی میں ابو بکر صدیق کو ہو سکتا ہے کچھ باتیں بھی سنائی ہو، جس کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غصہ ہوئے اور اندر آ گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے رسول سے میری گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، یعنی آپ کو نیند لگی تھی، اور وہ میرے گود میں سر رکھے ہوئے تھے میرے پیروں پر، اور ابو بکر صدیق آتے ہیں اور مجھے زود و کوب کرتے ہیں، یعنی باتیں سناتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، یعنی تم نے اپنا ہار کیوں گما دیا، اور کہتی ہیں کہ میرے انہوں نے بازو پر اتنی زور سے چمٹی لی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اف تک بھی نہیں کر سکتی تھی، یعنی میں اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اللہ کے رسول کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کا رویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کو کتنا خیال تھا اللہ کے رسول کا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے باتیں سنانے لگے، اور اس طرح سے وہ باتیں سنا کر چلے گئے، ابھی وہ گئے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے خوشخبری سنائی اور کہا کہ یہ آیت پڑھ کر سنا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل کی ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے وضو کر لو۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ابھی ناراض سے تھے اور پریشان حال تھے، اسی وقت مقداد بن اسودیہ اور ایک صحابی تھے، وہ ابو بکر صدیق کو آ کر مبارکباد دینے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، یہ آپ کے گھرانے کا پہلا احسان نہیں ہے مسلمانوں پر، بلکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے احسانات مسلمانوں پر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مبارکباد دی۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اسباب یعنی سبب بنا دیا تیمم کی آیتوں کو نازل کرنے کا، اور مسلمانوں کو ایک سہولت دی گئی کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے وضو کر لو۔ کہا جاتا ہے کہ جب سب لوگ نماز پڑھ چکے تیمم کر کے، اور جب قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا گیا، تو جو اونٹ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی، اسی اونٹ کے نیچے سے وہ ہار دبا ہوا مل گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس واقعے کو ان آیتوں کے نزول کا سبب بنایا اور ایک آسان حکم ہمارے لیے نازل کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ جو آیتیں تھیں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عدل سے کام لو، اور شہداء بالقسط کا مطلب کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کا دین قائم کرنا آپ دیکھیں کہ صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اس صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور صحابہ کرام کے دل میں دبا دبا سا غصہ تھا اصل میں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ قافلے جو یہاں سے گزرتے ہیں ہم بھی ان کا راستہ روکیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ پھیر دے، عدل سے کام کرو، یہ ہوا اقرب للتقوی، یعنی عدل کرنا تقوی کے قریب بتایا گیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کو سارے تمہارے عمل کی خبر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے زیادتی کر جاتا ہے، یا کوئی ہم سے کچھ بدتمیزی کر جاتا ہے، غیر اخلاقی حرکت سے ہمیں پیش آتا ہے ہمارے ساتھ۔ اب بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اتنا ہی بدلہ لیا تو اتنا تو بدلہ لینا جائز ہے، لیکن درگزر کرنا اس کو بہت بہترین کوالٹی قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل سادیہ، تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ عدل بہت زیادہ ضروری ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ عدل نہ کرنے کی وجہ سے ظالم، یعنی جو ظالم تھا، بعض اوقات وہ مظلوم بن جاتا ہے اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ تو بدلہ لینے کی پرمیشن تو ہے، لیکن جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادہ کرو گے تو تم خود ظالم بن جاؤ گے۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ عدل سے کام لو، یہ تقوی کے قریب والے کاموں میں سے ہے، یعنی خوبیوں میں سے ہے۔ تو لہٰذا دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو عدل سے کام لینا ہوگا، اور آپ کسی قوم کی دشمنی میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے کہ آپ ان سے نفرت کرنے لگو۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اہل کتاب سے تو بہت محبت کرتے ہیں، اور مشرقین سے یا ہندوؤں سے بہت نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پاس کا کپڑا بھی نہ خریدو، ان سے لین دین بھی نہ کرو، تو آپ مجھے بتائیے اگر اس طرح سے نفرت کریں گے ہم مشرکوں سے تو ان کو دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ان کے سامنے ہمارے اخلاق کیسے نظر آئیں گے پھر؟ اور وہ کیسے جانیں گے کہ مسلمان اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے؟ اور یہی نتیجہ ہے کہ آج اتنے سالوں سے ہم ہندوستان میں آباد ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو اپنی طرف راغب نہ کر سکے. ان کے ذہن میں تصور ہمارا یہ پایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ گندے محلے ہوں، کچرا پھیلا پڑا ہو. بلکہ ایک کسی کتاب میں تو ایک اتنا اچھا جملہ لکھا گیا تھا کہ پڑھ کر بے ساختہ ایک ہنسی بھی آتی ہے کہ ایک ہندو عورت آواز لگاتی ہے اپنے بچے کو کہ اے دینو اٹھ، کب تک پڑا سوتا رہے گا مسلمانوں کی طرح؟ تب اس عورت کو کون بتائے کہ مسلمان تو فجر سے جاگنے والے ہوتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں نے اپنی عادتیں بدل لی ہیں کہ مسلمان سوتے پڑے رہتے ہیں 10-10، 11-11 بجے تک. تو دین اسلام تو یہ نہیں سکھاتا کہ تم اتنی دیر تک سوتے رہو اور نحوست پھیلاؤ. ہمارے یہاں تو فجر سے جاگنے کی بات کی جاتی ہے، فجر یا تو اگر سونا ہی ہے تو فجر کے بعد تھوڑی دیر یا دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائیں، لیکن مسلمانوں نے عادت بنا لی ہے کہ صبح تو اٹھیں گے نہیں فجر کے لیے، باقی کی چار نمازیں فرض سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن فجر چھوڑ دیتے ہیں. تو غیر مسلموں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گندگی جہاں پر ہو تو وہ مسلمانوں کا محلہ ہوگا. تو اس کانسیپٹ کو ہمیں بدلنا ہے کہ انہوں نے جو تصور ہمارے ذہن ہمارا جو اپنا لیا ہے، اس تصور کو ہم بدلیں کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے، بلکہ مسلمان عدل والے ہوتے ہیں اور صاف ستھرے رہنے والے ہوتے ہیں، پاکیزہ خود ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیت کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ آیت کا پس منظر بھی دراصل وہی ہے صلح حدیبیہ کے موقع کا، کہ جب اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب وہاں سے گھاٹی میں بیٹھے تھے اور ابھی یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو مکہ کے جو کچھ لوگ تھے وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے اور حملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کی طرف موڑ دیا اور کچھ صحابہ کرام ان کو پکڑ کر پھر باقاعدہ قیدی بنا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے اور اللہ کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا اور درگزر سے کام لیا. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ گروہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو روک دیا، تو یہ بھی اللہ ہی کا فضل تھا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواؤ السبیل گم کر دی. یہاں پر سواؤ السبیل کا ذکر آیا ہے. سواؤ السبیل کا یہ سیدھی راہ کو کہا جاتا ہے اور ایسی متوازن معتدل افراد اور تفریق سے پاک راستہ، اور وہ صرف اور صرف دین اسلام کا راستہ ہے. تو جو لوگ ان احکام سے روگردانی کریں گے دراصل پھر وہ سیدھا راستہ گم کر دیں گے. اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے فائدہ مند تھا، اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو انہیں کے لیے نقصان دہ ہے. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ حال اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں. لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب او تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم نے پردہ ڈالا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پر نور سے مراد بھی دراصل کتاب ہی ہے، اور کتاب سے مراد بھی دراصل قرآن ہی ہے۔ تو یہ کتاب کی کوالٹی بتائی گئی کہ وہ کتاب کیسی ہے، روشنی والی کتاب ہے، جس کی وجہ سے سارے اندھیرے جو جہالت کے اندھیرے تھے وہ سارے چھٹ گئے، اب یہ کتاب آ چکی ہے، لہٰذا اب یہ صحیح اور سیدھا راستہ ہے۔ کچھ لوگوں نے نور سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں، لیکن علماء کرام کا ایک بڑا گروہ یہی کہتا ہے کہ نور دراصل کتاب کی صفت بتائی گئی ہے، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں روشنی ہے، جو حق اور باطل کا فرق واضح کر دینے والی ہے، جو جہالت کے اندھیروں کو بتانے والی ہے کہ کون سے اندھیرے جہالت کے ہیں اور روشنی کس کی طرف ہے، کس طرف ہو سکتی ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اے محمد، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک میں ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر فترت من الرسل کہا گیا ہے، فترہ وقفے کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تقریباً 550 سال یا 580 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، اور تقریباً 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنے سال تک پیغمبروں کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بالکل بند ہو گیا تھا، اور 550 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اس کو فترت من الرسل کہا جاتا ہے، جیسے فترت وحی کہتے ہیں کہ وہ عرصہ جس میں وحی بند ہو گئی تھی۔ تو یہ فترت من الرسل مطلب وہ عرصہ جس میں رسولوں کا آنا بند ہو گیا تھا، اتنے عرصے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، لہذا اے اہل کتاب اب تم اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تمہیں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ مقدس زمین جو ہے فلسطین کو کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بادشاہت اور زمین عطا کی تھی، پھر اس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو مقدس سرزمین سے مراد فلسطین ہے، اس کو ارض المقدسہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زمین انبیاء کا مسکن اور مدفن رہی ہے، بہت کثرت سے یہاں پر انبیاء آئے، اور یہاں پر انبیاء پھر مدفون بھی، یعنی ان کی تدفین بھی یہیں پر ہوئی انبیاء اکرام کی، اس لیے اس کو مقدس سرزمین کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ زمین بہت زیادہ ہری بھری ہے اور اس میں بہت زیتون کے اور انجیر کے درخت وغیرہ بھی ہیں. تو چونکہ یہاں پر انبیاء اکرام آتے رہے اس لیے اس کو مقدس سرزمین کہا گیا ہے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قائدون قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میں، میری اپنی ذات یا میرا اپنا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، اس زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. یہاں پر چونکہ جب یہ لوگ مصر سے نکل کر وادی تیہ اس میدان میں آئے جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ نازل کرتا رہا، ان کے لیے 12 چشمے نکالے گئے جس سے یہ پانی لیتے تھے. جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنی زمین میں داخل ہو جاؤ جہاں پر کچھ اور لوگ آباد تھے جنہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، کہا جاتا ہے کہ امالقہ ایک قوم تھی جنہوں نے قبضہ کیا تھا اور یہ بڑے زور آور لوگ تھے. ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں پر چھانبین کے لیے بھیجا، 12 لوگوں کو بھیجا تھا، اور ان 12 لوگوں سے کہا تھا کہ وہاں پر جا کر تم چھانبین کر کے آنا کہ وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کہ وہ واپس آ کر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کی بجائے 10 لوگوں نے اس بات کو تمام لوگوں میں عام کر دیا کہ وہ تو بڑی زور آور قوم ہے اور تم اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. صرف جو 2 لوگ تھے وہ ایماندار تھے، کہا جاتا کہ جس میں سے یوشع بن نون بھی تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے اور بعد میں وہی نبی اور سردار بھی بنے. تو ان 2 لوگوں نے کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کرے گا، فتح نصیب کرے گا. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز نہ جائیں گے، ہاں تم اور تمہارا رب جاؤ. اب یہاں پر پھر آپ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا رویہ اور کردار کہ اللہ کی اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی یہ لوگ جہاد سے جی چراتے تھے. اور جو قومیں غلام ہو جاتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ محنت کرنا نہیں چاہتے، جہاد کرنا نہیں چاہتے. اور یہی سیم سچویشن جنگ بدر کے موقع پر پیش آئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان کا نظریہ جان رہے تھے. مہاجرین تو فوراً تیار تھے، انصار بھی تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے تھے. اس وقت مقداد بن اسود نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ یا جو ان کے سردار تھے سعد بن معاذ، کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ نہ کہیں گے جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ برکِ غمات تک لڑیں گے، چاہے ہماری ایک آنکھ باقی رہے یا ایک آنکھ اپنی جگہ سے نکل جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہمیں سمندر میں بھی جانا پڑے تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے. اس جواب سے اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آپ نے پھر فوراً حکم دیا کہ چلو جنگ کے لیے نکلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام، یہ ان کی کوالٹیز تھی کہ فوراً اللہ کے رسول کے حکم پر وہ لوگ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال آپ دیکھیں، اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کتنے فکر مند اور کتنے زیادہ ان کے لیے بے چین تھے کہ ان کی قوم سدھر جائے. ایٹ 27 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. یہاں پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو کہ حابیل اور قابیل تھے، اور یہ بات اسرائیلیہ سے پتہ چلتی ہے کہ معاملہ بہرحال کیا تھا، حدیث سے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن جو بھی معاملہ رہا ہو اس کو حل کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی وہ چیز اسے دے دی جائے گی. اب چاہے وہ لڑکی کا معاملہ رہا ہو یا کوئی اور معاملہ رہا ہو، بہرحال جب دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. یہ بات بھی بائبل یا تورات میں ملتی ہے کہ قابیل نے ایسی ہی گھٹیا سی اشیاء اللہ کی راہ میں پیش کی تھی قربانی کے لیے، اور حابیل جو تھا اس نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کی. جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کو حسد ہوا اور اس نے کہا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہ ہوئی؟ تو بجائے اس کے کہ وہ غور کرتا کہ اس نے کیا کمی، اس کے اندر کیا کمی تھی، اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوتا، شرمندہ ہوتا، تو حسد کرنے لگا اور اپنے بھائی کا دشمن بن گیا. تو آسمان پر سب سے پہلا جو حسد کیا تھا وہ ابلیس تھا، شیطان، اور زمین پر جو سب سے پہلا حسد تھا وہ قابیل نے کیا، اور اسی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل نے جو اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اب جتنے بھی قتل ہوں گے دنیا میں ان میں کا ایک حصہ ضرور قابیل کو پہنچے گا، کیونکہ دنیا میں پہلا قتل کرنے والا شخص وہ تھا جس نے کسی انسانی جان کو ختم کیا. لہذا اب دنیا میں کبھی بھی جو بھی قتل ہوگا اس کا ایک حصہ ضرور اس کو ملے گا. اب جب اپنے بھائی کو وہ قتل کر چکا، بھائی نے کہا تھا کہ میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. اب یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا آ کر آپ کے اوپر دست درازی کر رہا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، تو آپ اپنا دفاع بھی نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی گردن پیش کر دیں گے کہ لو اور میرا گلا کاٹ دو. ایسا نہیں ہے. یہاں یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حابیل نے کہا تھا کہ میں تو تمہارے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا، تم چاہے میرے قتل کا ارادہ کرو، لیکن اپنا دفاع کرنا چاہیے، دفاع ضروری ہے. اب جب وہ مار چکا اپنے بھائی کو اور اب پریشان تھا کیونکہ ابھی تک کسی کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، تو کوئی دفن کا طریقہ بھی اس کو نہیں معلوم تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. کوے نے ایک زمین کھودی اپنی چونچ سے اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا. تب اس کو دیکھ کر احساس ہوا کہ ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اور مجھے تو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. تو وہ اس بات پر نہیں پچھتایا تھا کہ اس نے قتل کر دیا، وہ اس بات پر پچھتایا تھا کہ مجھے دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. اگر وہ اس وقت شرمندہ بھی ہو جاتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا بنی اسرائیل پر، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. یعنی بلا وجہ قتل جائز نہیں قرار دیا گیا. اس کی جو جائز صورتیں وہ یہ ہے کہ حالت جنگ میں، یعنی دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے جنگ کی حالت میں، یا شادی شدہ جو زانی ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا، اسلام یعنی دین اسلام سے پھر جانے والا جو مرتد ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اور یا پھر قصاص کے بدلے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا جو کسی کو قتل کیا جائے، اور اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کی کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ وسیلے کا لفظ آیا یہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ ضروری ہے، بغیر وسیلے کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی لوگ رسولوں کا وسیلہ لیتا ہے، کوئی اپنے ولیوں کا، کوئی درگاہ میں موجود قبروں میں موجود لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اور کوئی مجاوروں کا وسیلہ لیتا ہے۔ جبکہ وسیلے کا کوئی کانسیپٹ، جو کانسیپٹ آج لوگوں کے ذہن میں، ویسا اسلام ہمیں کانسیپٹ نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر وسیلہ سے مراد، آپ دیکھیں کہ وسیلہ جو ڈیفائن کیا گیا، اس کو آگے ہی آیت اس کو ڈیفائن کر رہی ہے، اس کو سمجھا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ اگر وسیلہ لینا ہوتا یا وسیلہ جائز ہوتا کہ فلاں کے وسیلے سے اور فلاں کے واسطے سے ہم دعا مانگتے ہیں، تو پھر جد و جہد کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر وسیلہ جائز ہوتا کہ فلاں کے وسیلے سے ہمارا فلاں کام بن جائے گا، تو صحابہ کرام اتنی جد و جہد ہی نہ کرتے، نہ ان کو جان کی قربانیاں دینے کی ضرورت تھی، نہ مال کی، نہ وقت کی۔ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں دیں۔ اگر وہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ کا وسیلہ پکڑ لیتے ہیں، تو نہیں، وسیلہ وہ معنوں میں نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں یہ بات تو پتہ چلتی کہ وسیلہ ایک مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی ایک کو عطا کرے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، لہٰذا تم میرے لیے اس وسیلے نے اس مقام کی دعا کرو، مقام محمود کی۔ تو یہ ہم نماز کے اذان کے بعد کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، دراصل وہ اسی لیے اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقام محمود پر ان کو فائز کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہاں پر وسیلے کو یہ معنوں میں لینا کہ ہم فلاں کا وسیلہ پکڑ لیں گے یا فلاں کا وسیلہ لیں گے، تو یہ وسیلے کے معنی غلط ہے۔ اور جو لفظ جاہدو آ رہا ہے، جس سے اس کا مفہوم جو واضح ہے کہ جد و جہد، تو مجاہدے کا لفظ جو ہے اس بات کا متقاضی ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے تم خود جد و جہد کرو، تم خود ایسے نیک عمل کرو جس سے اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو۔ اور وسیلے کا مطلب ہی دراصل ہے قرب، یا وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ربیعہ بن کعب، یا کعب بن ربیعہ ان کا نام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کو تہجد کے وقت وضو کروا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ اے ربیعہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ اور اس کے علاوہ مانگو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بس یہی چاہیے، یعنی آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا وسیلہ مانگ لینا، کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ میں نے پکڑ لیا ہے، لہٰذا جنت میں مجھے جانے دیجیے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ تو وہ اعمال، وہ عبادات، یا وہ طریقے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہوں، دراصل وہ وسیلہ ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے تین اشخاص تھے جو راستے سے جاتے جاتے، چونکہ آندھی آئی یا بارش ہوئی، تو وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گھس گئے۔ اب وہاں پر جب یہ گھس گئے تو ایک پتھر لڑھک کر اس غار کے دہانے کو اس پتھر نے بند کر دیا۔ تینوں پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ تینوں نے کہا کہ ایسا کرتے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم واسطہ دیتے ہیں اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کو، جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا۔ اب وہ تینوں دعا کرنے لگے، اور ایک نے کہا کہ، الگ الگ انہوں نے دعا کی، کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں رات میں تھکا ہارا آیا تھا، اور میرے بچے بھی بھوک سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے پہلے اپنے والدین کی خدمت کی، ان کو دودھ دیا اپنے بچوں کو پیچھے رکھ کر، اور یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ ایک لڑکی تھی، چچری بہن، جو اپنے کسی ضرورت کے لیے آئی۔ میں نے جب اس سے اپنی حاجت پوری کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اور میں نے اللہ کے ڈر، یعنی اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس سے غلط کام کرنے سے میں بچا رہا، اور یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا۔ تو پتھر اور ہٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو تینوں واقعات ہیں، ایک اور واقعہ اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو بہرحال یہ تین واقعات کا واسطہ دے کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو پتھر جو ہے وہ پوری ہٹ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکل سکیں۔ تو آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنا، یہ سب غلط اور ناجائز ہیں۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے, جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے, وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. یہ والی بھی آیت جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے آتی ہے, حدود میں سے آتی ہے. چند سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے, کسی کے سوابدید پر نہیں چھوڑا, جس کو حدود کہتے ہیں, جس میں سزا جرم کی سزا خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو. تو اس میں ایک چوری کے بارے میں بھی آتا ہے, چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس پر بھی بہت لے دے ہوئی اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام نعوذ باللہ ایک وحشیانہ مذہب ہے, اس کی سزائیں وحشیانہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ چور کے ہاتھ کب کاٹے جائیں گے, جب اسلامی معاشرہ ہو, پہلے سے حکومت وہ حالات پرووائڈ کرے, قحط نہ ہو, جاب لیس لوگ نہ ہوں, یعنی لوگوں کے پاس بے سر و سامانی والا معاملہ نہ ہو. اور کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اگر چوری کرتا ہے اگر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, یہ سزائیں نہ دی جائیں, تو آپ دیکھیں کہ پھر تو معاشرہ کیسا حال ہو اس کا. آج یہی تو حال ہے نا کہ یعنی چوروں کو آزادی دے دی گئی ہے, وہ جو چاہیں کرتے پھریں, لوٹ مار کریں لوگوں کے زیورات, لوگوں کے گھروں پر ڈاکہ ڈالیں, کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں. اسی بنا پر تو لوگوں کے نہ مال محفوظ ہے, نہ جانیں محفوظ ہیں, نہ کچھ اور چیز محفوظ ہے. تو اسلام نے جو سزائیں رکھا ہے دراصل وہ معاشرے کی فلاح کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے سزائیں رکھا ہے. اور ایسی سزائیں رکھنے کی دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم نہ ہو. اور آج مجرموں کو جو آزادی دی جاتی ہے اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کھلے آج معاشرے میں گھوم رہے ہیں اور جو چاہے کرتے پھر رہے ہیں. جبکہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا بھی جائے گا تو اس میں بہت ساری احتیاطیں بتائی گئی ہیں کہ کہاں سے کاٹا جائے گا, کس صورت میں کاٹا جائے گا. اگر وہ بھوکا تھا, جاب لیس تھا, تب اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اگر سامنے والا مالک اس کو معاف کر دیتا ہے جس کی چیز چوری کی ہے, تب بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا اور اس قحط میں اگر کوئی چوری کرتا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سزائیں اس دور کے لیے ساقط کر دی تھی, یعنی ان سزاؤں کو ختم کر دیا تھا کہ ابھی یہ سزائیں نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ قحط کا ابھی موقع ہے. تو پہلے ویسا معاشرہ ڈیولپ کیا جائے گا, ویسا معاشرہ بنایا جائے گا, اور ایسا اچھا معاشرہ بنانے کے بعد جس میں ہر ایک کو ہر طرح کی فیسلٹیز حاصل ہو, اس صورت میں بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تب اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں دراصل وہ دوسروں کی فلاح کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہو جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے, یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنی سے پھیرتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ ان کے علماء تھے یہودیوں کے, جو خود تو اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں آتے تھے لیکن اپنے لوگوں کو سنگن لینے کے لیے بھیجتے تھے کہ جا کر سن کر آؤ کہ وہاں کیا باتیں چل رہی ہیں, اور پھر ان باتوں کو آگے بڑھا چڑھا کر فتنے کی صورت میں پیش کرتے تھے, اور مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ تم اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کرنے جاؤ, یا خود اپنے یہودیوں کو بھیجتے تھے کہ تم فیصلہ کرواؤ, لیکن اگر وہ تمہارے مرضی کے مطابق فیصلہ کرے تو ماننا ورنہ نہیں ماننا. اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک مرضی لے کر آنا, ایک پہلے سے سوچ لے کر آنا اور تب فتویٰ مانگنا کہ ہم کیا کریں اس صورت میں. جب ان کی مرضی کی بات بتائی جاتی ہے تب تو مان لیں گے, جب مرضی کی بات نہیں بتائی جاتی تب نہیں مانتے ہیں. تو پھر تو یہ تو اللہ کی بندگی نہ ہوئی بلکہ خواہش نفس کی بندگی ہو گئی. تو یہ بھی ایک یہودیوں کا سب سے بڑا جرم تھا کہ سنگن لیتے تھے، باتوں کو فتنے کی صورت میں پھیلاتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے دور سے بیٹھے بیٹھے لوگوں سے کام کرواتے تھے اور ان کے ذریعے سے فساد پھیلاتے تھے. سماؤن للکذیب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ایک فیصلہ لے کر آئے تھے یہ ان کے کسی، جو آپ کو معلوم ہے کہ تین قبیلے آباد تھے وہاں پر یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاہ اور بنو نذیر بنو قینقاہ ایک اور قبیلہ تھا. تو بہرحال یہ لوگ جب اللہ کے رسول کے پاس سے کچھ فیصلہ کروانے کے لیے آئے، بنو قریظہ جزاک اللہ خیرن، تو یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک دفعہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے کہ ان کے کسی خاندان کے شخص نے ان سے زنا سرزد ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے ان کے یہاں جو تورات میں کتاب میں جو سزا لکھی ہوئی تھی اس سزا کو انہوں نے بدل دیا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا جو اگر جس کو ہم سزا سے بچانا چاہتے تو اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھا کر یہ گھماتے تھے شہر میں تاکہ وہ جان جانے سے اس کی بچ جائے، حالانکہ تورات میں بھی رجم کی سزا موجود تھی شادی شدہ زانی کے لیے. ابھی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور یہ اپنے شخص کو بچانا چاہتے تھے، اپنی عورت اور شخص کو، لہٰذا اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروانے آئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے اس کی سزا، تم وہ اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اور جب تورات لانے کے لیے ان کو کہا گیا تو انہوں نے وہ حصہ وہاں سے گم کر دیا اور اس کے آگے پیچھے سے پڑھ کر سنانے لگے. تب عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں حصہ چھوڑ دیا ہے. تو انہوں نے اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی تھی، اور اپنی مرضی، یعنی اپنی مرضی کے قانون کی وجہ سے، اپنی مرضی چلانے کی وجہ سے یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بھی وہی فیصلہ دیا جو خود ان کی کتاب میں موجود تھا. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیت کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. یہاں پر ربانیون سے مراد دراصل ان کے علماء ہیں، اور احبار سے مراد ان کے فقہا ہیں. تو ان دو لوگوں پر ذمہ داری ہوتی ہے کتاب کے احکامات کو نافذ کرنے کی. اب ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، جو ہمارے یہاں کے علماء اور فقہا ہیں، کہ وہ کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوی نہ دیں. تو ان لوگوں نے جب وہ بھی ان کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدل دیا. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے. پہلے کافر کہا گیا، پھر ظالم کہا گیا، اب غور کریں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ان خدا دست لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، مگر جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. تین ٹرم استعمال کی گئی ہیں کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا. اب ہم دیکھیں کہ کافر ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو دین اسلام کو نہ ماننے والا ہو. ظالم، جو اس کو، سامنے والے کو اس کا حق نہ دے. اور فاسق، وہ جو کہ اللہ کی حدود سے نکل جائے. اب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک حد زمین پر نافذ کی جاتی ہے تو وہ 40 دن کی بارش سے بہتر ہوتی ہے۔ اور آج کتنی ایسی حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم قائم نہیں کرنا چاہتے، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے کھلم کھلا احکامات تھے کہ جہاں پر زنا کے بارے میں کہا تھا کہ 4 گواہ لاؤ، تو کچھ ممالک تو ایسے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کھلم کھلا حکم کو بدل دیا اور اس میں 5 گواہوں کو شامل کر دیا۔ جہاں ولی کی اجازت سے شادی کرنے کی بات کی گئی ہے، وہاں پر کہا گیا کہ ولی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کھلم کھلا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ یہاں پر شرعتم و منہاجہ کا لفظ آیا ہے، شریعت یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون، منہاجہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ۔ تو اب قرآن بھی نازل ہو گیا اور اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے بھی بتا دیا، لہٰذا اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے، بس یہی دو چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ اب اس کے سامنے رہتے ہوئے اس جو چیز ہوگی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی، ادروائز ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ منہ اس سے منہ موڑ جائے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے ہی کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یہ اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے دراصل ایک وارننگ اور تنبیہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوگا اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اور مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری ان کی خیر خواہی مومنوں کے ساتھ ہوگی، اور سخت کفار پر سخت ہونے کا مطلب یہ کہ بد اخلاق نہیں ہوں گے، بلکہ کفار ان کو اپنے مقصد کے لیے جھکا نہیں سکیں گے، وہ مسلمان فرم ہوں گے، وہ دین پر کمپرمائز نہیں کریں گے کافروں کے ساتھ، بلکہ اپنے دین کے پابند ہوں گے، لیکن ان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ مومنین کی کوالٹیز ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبوب رکھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ مومنوں کے ساتھ ہمارا معاملہ نرمی والا ہو، کفار سے ہمارا معاملہ سخت ہو۔ اور سخت سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کی کوئی دین کی ہم اپنے دین پر کمپرمائز نہیں کریں گے، ان کی کوئی بات ہم نہیں سنیں گے اگر وہ ہمارے دین سے ٹکراتی ہو تو۔ اور تیسری بات، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا اور پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، کیونکہ انسانوں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ فلاں لوگ کیا کہیں گے، تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا رفیق اور دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے یہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے لیے منادی کی جاتی ہے، یعنی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ فتح مکہ سے واپسی کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول سے جب بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے اذان دینے کا حکم دیا تو کچھ نوجوان لڑکے مذاق اڑا رہے تھے۔ اس میں ایک نوجوان لڑکا تھا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا، اور پیچھے تو وہ مذاق اڑا رہا تھا لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کے سامنے وہ آیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ تب اللہ کے رسول نے اس کو اذان کے الفاظ دہرانے کے لیے کہے، آپ نے کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم بہت اچھی اذان دے سکتے ہو۔ تب اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبۃ اللہ یعنی وہاں مکہ میں امام یعنی مؤذن بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ اگر دین کی دعوت دیں، سامنے والا مذاق اڑانا چاہتا ہے لیکن آپ اسے حکمت اور محبت سے بات کریں تو وہی چیز جو شر ابھی پھیلا رہی تھی وہ خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اذان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی اذان یا نماز کے لیے ایسے جملے کسنے چاہیے۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دنوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ ان کے جو عام لوگ حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھے تھے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو یہ دراصل مسلمان علماء کی ذمہ داری بھی ہے آج بھی کہ جو اگر برائی ہوتے کو دیکھیں تو اس برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ اور اس کا معاملہ وہی بتایا گیا کہ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو اور برائی کو نہ روکو تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اور اس کی مثال اس کشتی سے دی گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کشتی ہے اور نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، اب اوپر والے لوگ جو ہے نیچے آنے والوں سے پریشان ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں، اس بنا پر نیچے والے لوگوں نے کشتی میں سوراخ کر لیا اور پانی نکالنے لگے۔ تو اگر اوپر والوں نے ان کو منع نہ کیا سوراخ کرنے سے تو وہ کشتی کیا ہوگی، پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی پانی بھرنے کی وجہ سے۔ تو اگر آج ہم برے کاموں پر لوگوں کو نہ روکیں گے تو جیسے ہوتا نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو جب تم دعائیں قبول کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ مانگا تھا تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تھا، نعوذ باللہ، کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ یا جب یہودیوں پر بار بار پھٹکار برسنے لگی تو لوگوں نے کہا، یہودیوں نے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہم سے نظر پھیر لی ہے یا اس نے ہم سے نظر عنایت ہٹا لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے باندھے گئے انہی کے ہاتھ جو اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگاتے ہیں، بلکہ ان کے خود کے کرتوت کی بنا پر یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کے سرکشی اور باطل پرستی میں اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. اگر یہ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. کتاب کو قائم کرنے کا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے رزق ابلتا، یعنی اگر آپ کتاب کو قائم کرتے ہیں اور اسلامی قانون کو رائج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت آپ کو بہت زیادہ خطرہ تھا جان کا، تو اس وقت صحابہ کرام آپ کی حفاظت کرتے تھے. جب یہ والی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تب اللہ کے رسول نے پہرہ ہٹا دیا تھا کہ اللہ بچا لے گا. تو جب آپ اللہ کی خاطر کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ کے رسول کو تبلیغ کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول نے بے کم و کاست ہر چیز ہم تک پہنچا دی، اور اسی کی گواہی آپ نے حجت الوداع کے موقع پر لی تھی. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، سادی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اور فی الواقع اگر یہ لوگ اللہ پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.